الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال في موضع آخر إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا بكر فليصلي بالناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا بہر قوم بے دھڑک سب نے مال و در دیا کسی نے سلس لا دیا کسی نے نصف گھر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھلا کے دھر دیا صدیق یارو یاور محبوب کردگار صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار صدیق جب طلب کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام آج کا یہ پروگرام جو 7 نومبر 1995 کو مدرسہ جامعہ عربیہ اشاعۃ القرآن کے سامنے بازار میں منعقد ہو رہا ہے اس میں شریک ہو کر مجھے اظہر خوشی ہے جیسا کہ میرے مخدوم بزرگ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نے فرمایا ہے کہ آج کے اس علاقہ حضروں کے دونوں پروگرام ظہر کے بعد اور رات کا یہ پروگرام اصل میں ہمارے برطانیہ کے دو اہم ساتھیوں کی وجہ سے متعین کیے گئے ہیں اس علاقہ کے مشہور بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا قاری امداد اللہ قاسمی صاحب جو برطانیہ کے سپہ صحابہ کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کے حکم پر دوپہر کا پروگرام ہوا اور دوسرے عزیز ہیں عمر توحیدی صاحب ان کے کہنے پر یہاں آج دعوت تھی جو اس عظیم جلسے میں بدل گئی مجھے خوشی ہے کہ ہم لوگ آج دین کی نسبت سے یہاں جمع ہیں اور سٹیج پر اکابر علماء تشریف فرما ہے. چونکہ جماعت الثانی کا مہینہ ہے اور میں نے اسی مناسبت سے اپنی ان دونوں تقاریر کا پہلا حصہ محمد رسول اللہ کے نام پر شمس آباد میں آج بیان کیا ہے اور دوسرا حصہ والذین معہ ہوگا اور آج انشاءاللہ یہاں اس کا بیان ہوگا. میرے بھائیوں, محمد رسول اللہ ایک دعویٰ ہے اور والذین معہ اس کے دلائل ہیں اور گواہ ہیں. کوئی دنیا کا دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر گواہ کے پائے تکمیل تک پہنچے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محمد رسول اللہ کا دعویٰ کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اور والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعان سجدا, یہ چار صفات بیان کی ہیں, بلکہ میں کہوں گا کہ چار گواہ پیش کیے ہیں اپنے نبی کی رسالت کے. اس پر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن والذین معہ جو قرآن کی آیت ہے اس کے فرد کامل صدیق اکبر ہیں, والذین معہ کے مصداق اول صدیق اکبر ہیں, والذین معہ کے شاہکار اول صدیق اکبر ہیں, پیغمبر کی عظمت کے مینار صدیق اکبر ہیں, پیغمبر کی نبوت کے سب سے پہلے گواہ صدیق اکبر ہیں, والذین معہ ہی کے لفظ پر گفتگو ہو تو میں دور نکل جاؤں گا اور طرف چلا جائے گا مسئلہ. لیکن میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند اہم واقعات کو لانا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ کوئی شخص پہل کرتا ہے کسی نیکی کے کام میں تو اس پہل میں ہر نیکی کا ثواب اس کو ملے گا. مثلا یہ مدرسہ ہے اشاعت القرآن, اس مدرسے کا جس نے آغاز کیا, اب اس مدرسے کے آغاز کے بعد جو اس کی بنیاد پر مدارس بنیں گے اس کا ثواب ان لوگوں کو بعد میں ملے گا, پہلے اس کے بانی کو ضرور ملے گا. کوئی اور دنیا میں نیکی یا عظمت صدیق اکبر کی شمار کرے یا نہ کرے, لیکن صدیق اکبر کائنات کا وہ پہلا انسان ہے جس نے سب سے پہلے پیغمبروں کے بعد نبی کا کلمہ پڑھا. اب قیامت کی صبح تک کوئی شخص بھی کلمہ پڑھے گا اس کو ثواب بعد میں ملے گا, پہلے صدیق اکبر کو ملے گا. کھربوں مسلمان ہیں دنیا میں, کھربوں, جب بھی کوئی کلمہ نبی کا پڑھے گا اس کا آغاز کرنے والا صدیق اکبر ہے, اس کو ثواب ملے گا. جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کلمے دی ریس پائی ہے صدیق نے, صدیق اکبر نے کلمے دی ریس پائی, صدیق اکبر نے کلمے کی بنیاد رکھی ہے, کلمہ پڑھنے کی بنیاد رکھی ہے. یہ وہ اعزاز ہے جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا. اور آپ لوگوں میں سب لوگ علماء بیٹھے ہیں, یہ تو ہر آدمی کہتا ہے کہ صدیق اکبر نے نبی کا کلمہ سب سے پہلے پڑھا, کہتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اس مجمع میں شاید کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس نے آج تک یہ بتایا ہو کہ پہلے پڑھا تو ہے لیکن پڑھا کہتے, یہ کسی نے نہیں بتایا. صدیق اکبر نے نبی کا کلمہ سب سے پہلے پڑھا, ٹھیک ہے, لیکن کیفیت کیا تھی؟ صدیق اکبر کو دعوت کس نے دی کلمہ پڑھنے کی؟ کس کے کہنے پر پڑا؟ کس وقت پڑا؟ کیوں پڑا؟ اور صدیق اکبر کیسے کلمہ پڑھنے آئے؟ فرام کی چوٹی پہ پڑا, بازار میں پڑا, گلی میں پڑا, مسجد میں پڑا, کہاں پڑا؟ یہ کسی نے نہیں بتایا. تو میں چاہتا ہوں کہ آج یہ بھی بات آپ کے سامنے کھل جائے. آپ کی توجہ ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر بے شمار ایسے نقطے ہیں جن کو واضح کیا جا سکتا ہے, لیکن میں اس مسئلے کو اہم سمجھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے گھر تشریف لائے, دو سال کی عمر حضرت علی کی تھی جب پیغمبر کے گھر تربیت کے لیے آئے. خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ کی بیوی ہے, نبی کے نکاح میں ہے, اور زید بن حارثہ پیغمبر کے زر خرید غلام ہیں. اور یہ زر خرید غلام کون ہیں؟ حضور کے گھر کتنے بھیجا؟ حضرت خدیجہ کی جب شادی رسول اللہ سے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو حضرت خدیجہ کے ساتھ ایک بچہ آیا کام گھریلو کرنے کے لیے, وہ یہ زید بن حارثہ. یہ حضرت خدیجہ کی وجہ سے زید نبی کے گھر میں. اور خدیجہ نبی کی بیوی ہے, علی پیغمبر کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں, پرورش پاتے ہیں. زید نبی کا زر خرید غلام, یہ تین آدمی جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا. لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدیجہ الکبریٰ نے اگر پیغمبر کا کلمہ پڑھا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, بیوی ہے شوہر کا کلمہ پڑھ رہی ہے, کوئی قیامت نہیں ٹوٹی, کوئی مکے میں طوفان نہیں مچا, کیونکہ بیوی ہے, بیوی نے شوہر کا کلمہ پڑھا. حضرت علی تو بچے ہیں, تو بچہ اس گھر میں جس کے گھر سے کھاتا ہے اسی کا کلمہ پڑھے, کوئی قیامت نہیں ٹوٹی. زید بن حارثہ غلام ہے, زر خرید نوکر ہے, اگر اس نے اپنے آقا کا کلمہ اخلاق کے اعلیٰ کو دیکھ کر پڑھ لیا تو یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اسی وجہ سے خدیجہ کے مسلمان ہونے پر مکے میں قیامت نہیں آئی, زید کے کلمہ پڑھنے پر ہلچل نہیں مچی, اور علی المرتضیٰ کے کلمہ پڑھنے پر چھ مرغیاں نہیں ہوئی. اس وقت قیامت برپا ہوئی جب وہ شخص نبی کے حلقے میں آیا جو نبی کے گھر سے کھاتا نہ تھا, پیغمبر کا زر خرید غلام نہ تھا, کپڑے کا سب سے بڑا تاجر تھا. جب وہ ابو بکر نبی کی جھولی میں آیا تو قیامت آ. ہر شخص کو کہا گیا کہ کلمہ پڑھو. فاران کی چوٹی پہ اعلان ہوا, وانذر عشیرتک اقل اقربین. پیغمبر علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا, اور جب اعلان توحید کیا تو مقابلے میں لوگوں نے پتھر مارے, پیغمبر کے رشتہ داروں نے نبی کا چہرہ زخمی کر دیا. پیغمبر جب نیچے آئے, گھر آئے تو کیا کیفیت تھی؟ طبری نے لکھا ہے کہ پیغمبر کے چہرے سے لہو بہتا تھا اور کپڑے خون آلود تھے, جوتا چپک گیا تھا, پیغمبر زخموں سے چور تھے اور آتے ہی بستر پر لیٹ گئے. پیغمبر اتنے پریشان تھے. خدیجہ کہتی ہیں میں نے شادی کے بعد رسول اللہ کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا. ایسی کیفیت میں حضور گھر آئے, منہ میں شہد ڈالا گیا, دودھ ڈالا گیا, پیغمبر کو ہوش آتا تھا, پیغمبر اللہ کا نام بلند کرتے تھے, پریشان تھے, کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا. ایک شخص جس کی زندگی 43 سال تک کھلی کتاب کی طرح ہے, اور جو دنیا کا سب سے بڑا سردار بن کر آیا ہے, اور فاران کی چوٹی پر رشتے داروں سے کہتا ہے کہ او لوگوں کلمہ میرا پڑھو. الوجد تمونی صادقہ نو کاذبہ, وہ یہ کہتا ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی, یہ اعلان کرتا ہے کہ 40 سال میری زندگی کتاب کھلی کی طرح ہے, اعلان کرتا ہے. لیکن کوئی شخص بھی کلمہ نہیں پڑھتا. ایک منٹ پہلے کہتے تھے تو سچا ہے, تو صادق ہے, امین ہے, لیکن جب اعلان توحید کیا تو پتھر مارنے لگے. ایک آدمی بھی ساتھ نہیں. چلو ایسے وقت میں 43 سال پیغمبر کی عمر ہے اور جوانی ڈھل رہی ہے, اور پیغمبر اس نبوت کا منصب سر پر لے کر پہاڑ پہ کھڑے ہیں, کوئی شخص بھی ساتھ نہیں ہے. اسی وقت ابو لہب نے کہا الہذا جماعتنا یا محمد, تبن لکا یا محمد. پیغمبر پریشان ہو گئے, سارا چہرہ لہو لہان ہے اور سارے کپڑے خون آلود ہے, جوتا چپک گیا ہے, اور سب لوگ مذاق پیغمبر سے کرتے ہیں, اور پیغمبر تڑپ تڑپ کر رہ جاتے ہیں, اور نبی زخموں سے چور ہو کر آہستہ آہستہ آتے ہیں, نیچے بیٹھ گئے ہیں, کبھی پتھر کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں, کبھی راستے میں بیٹھ گئے ہیں, اور آہستہ آہستہ آسرا لگاتے ہوئے رسول اللہ گھر پہنچے. خدیجہ نے دروازہ کھولا, کیا ہوا میرے محبوب, کیا ہوا میرے سرتاج, کیا ہوا میرے سر کے سائی؟ پیغمبر نے فرمایا میری قوم نے آج مجھے مارا ہے, میرے چہرے کو لہو لہان کر دیا. تم فیصلہ کر کے مجھے بتاؤ, ایسی حالت میں رسول اللہ کو دھارس بنائے تو ہوگا کیا؟ ساری رات نبی نے تڑپ تڑپ کے گزاری. خدیجہ کپڑا لے کر پٹیاں لے کر پیغمبر کا خون صاف کرتی رہی. ساری رات کسی میں گزر گئی, ساری رات اس دکھ میں گزر گئی. پیغمبر کروٹ بدلتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے, صبح ہو گئی تو کلمہ بلند کرتا ہے, دوپہر ہو گئی تو پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہ ایک شخص تو کہتا کہ یہ تو سچا ہے, چلو میں اس کا کلمہ پڑھ لوں, ایک شخص بھی ایمان لانے والا نہیں تھا. مکہ مکرمہ میں ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے. ابو بکر کہاں تھے؟ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. اگلا دن جب ہوا, ایک دن پیغمبر کا چہرہ زخمی ہوا, اور اگلا دن دوپہر کا وقت ہے, صدیق اکبر اونٹوں پر کپڑا لاد کر شام سے واپس آئے. بہت بڑا قافلہ تھا, بڑے اونٹ تھے, بڑا
یعنی سامان تھا غلہ منڈی، یعنی منڈی کا سامان تھا، جو کپڑے کی مارکیٹ تھی مکہ مکرمہ میں، اس میں سارا سامان اتارا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، کپڑے کے سارے بپاری جمع ہیں، لوگ اپنی سواریوں پر سامان لاد رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق درمیان میں کھڑے ہیں، اور اس دوران حضرت حکیم بن حضام خدیجۃ الکبریٰ کے سکے بھتیجے وہاں موجود ہیں، اور بھی لوگ کپڑے کے تاجر موجود ہیں، بیٹھ گئے ہیں، چائے پینے لگے یا قہوہ پینے لگے، کچھ خرد و نوش کرتے کرتے ایک بات کہی ہے، کپڑا اتنا لگا ہے، کہاں سے سامان آیا ہے، کتنے پیسے کا سامان آیا، ابھی گفتگو ہوتی ہے، اس گفتگو کے دوران حکیم بن حضام نے کہا کہ ابو بکر تم تو گئے ہوئے تھے کئی دنوں سے، میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں پتا ہے کہ کل مکے میں ایک نیا واقعہ پیش آیا؟ صدیق اکبر نے کہا کیا واقعہ؟ تو ایک آدمی نے کہا چھوڑو یار، واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ کپڑے کی بات کرو، یہ سارا سامان یہاں باہر کھلا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے۔ حکیم رضام نے کہا کہ واقعہ یہ ہوا کہ میری جو پھوپھی ہے نا خدیجہ الکبریٰ، وہ میں آج ان کے گھر صبح گیا تھا، اور خدیجہ میری پھوپھی نے کہا کہ جو میرا شوہر ہے محمد وہ نبی بن گیا ہے۔ میری پھوپھی نے کہا کہ میرا شوہر نبی بن گیا ہے، محمد جو ہے وہ رسول بن گیا ہے۔ بس اتنی بات کہی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ابو بکر نے یہ بات سنی ہے، اسی وقت کپڑا کھلا چھوڑ دیا، مارکیٹ کھلی چھوڑ دی، دکان کھلی چھوڑ دی، اور وہاں سے نکل کر بھاگ پڑے۔ حکیم کہتا ہے میں نے پوچھا ابو بکر ٹھہرو، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، اگر محمد رسول بن گیا ہے تو مجھے جانے دو۔ یہ تحقیقت آپ کو کسی نے نہیں بتائی۔ میرے بھائیوں، پیغمبر آئے ہیں، پیغمبر زخمی ہیں، پیغمبر ابو بکر کو بلاتے کہ یار دیکھو مجھے کتنا مارا گیا ہے، آؤ میرا کلمہ پڑھو، یہ اور بات تھی کہ آؤ میرا سہارا بنو، تم مجھے جانتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اتنے سال سے میرے دوست ہو، میرے بھائی ہو، تم نہیں جانتے ہو کیا ہوا۔ ابو بکر نے سنا حکیم بن حضام کی زبان سے کہ محمد رسول بن گئے ہیں، وہی سے بھاگے اور چاہے پیغمبر کے گھر گئے۔ پیغمبر علیہ السلام گھر میں تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، پیغمبر زخموں سے چور ہے، زخموں سے چور حالت میں، رسول اللہ اندر گئے، رسول اللہ نے اندر بلایا، صدیق اکبر اندر پہنچے اور جا کر دیکھا کہ پیغمبر تو لیٹے ہوئے ہیں اور چہرہ زخمی ہے، ہاتھ زخمی ہے۔ حضور نے دیکھا، ابو بکر کیسے آئے ہو، کہاں گئے تھے؟ صدیق نے فرمایا اے محمد میں نے سنا ہے آپ رسول بن گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں میں نبی بن گیا ہوں۔ صدیق نے کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں کلمہ پڑھوں۔ میں کہتا ہوں عشق دنیا میں اور بھی لوگوں کا بڑا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان چار پانچ چھ دنوں کے بعد ایک صدیق اکبر تھا۔ پیغمبر جب زخموں سے کچھ نبی علیہ السلام کو آرام آیا، پیغمبر خانہ کعبہ میں گئے، پیغمبر کعبے کے سامنے اعلان توحید کرنے لگے۔ لوگوں نے واقعہ آپ کو سنایا ہوگا، لیکن میرے استدلال پر غور کریں، پیغمبر کعبے میں ہیں، صدیق کعبے میں ہیں، دو آدمیوں کے علاوہ دھرتی پہ مسلمان کوئی نہ تھا، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور کعبے میں کھڑے ہو کر اعلان توحید کرنے لگے، تو ظالموں نے پیغمبر کو مارا، پیغمبر کے چہرے پر سلاخیں مارنا چاہیے، رسول اللہ کو اتنا مارا کہ پیغمبر کے چہرے سے لہو بہنے لگا۔ صدیق اکبر پیغمبر کے اوپر گر گئے، نبی نیچے ہے، صدیق اوپر ہے، پیغمبر کے نیچے ہے، صدیق کے چہرے پر مار پڑ رہی ہے، اور عین اس حالت میں بنو ہاشم نے حضور علیہ السلام کو نیچے سے ہٹایا اور گھر لے گئے، اور ابو بکر کو مارتے رہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اتنا مارا کہ صدیق کے منہ پر جوتے مارے، پیغمبر کے چہرے پر سلاخیں، صدیق اکبر کے چہرے پر سلاخیں ماری، اتنا مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ حضور کو اٹھا کر تو دار ارکم میں لے گئے، لیکن صدیق بے ہوش ہے اور وہاں پڑے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر کے چچا آئے، والد آئے، رشتے دار آئے، ابو بکر کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ یہ دوپہر کا موقع ہے، ابو بکر بے ہوش ہے، عصر تک بے ہوش ہے، مغرب تک بے ہوش ہے، کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، کوئی نماز فرض نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر گھر میں لیتے ہیں، سارا خاندان جمع ہو گیا۔ صدیق اکبر بنی تیم قبیلے کے سردار تھے، بنی تیم کے سارے خاندان کے لوگ آ گئے، ادھر کھڑے ہیں، چچا کھڑا ہے، باپ کھڑا ہے، بھائی کھڑے ہیں، رشتے دار کھڑے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ ابو بکر تو مر جائے گا، ابو بکر تو ختم ہو جائے گا۔ ماں ایک طرف رو رہی ہے اور یہاں صدیق زخموں کی حالت میں چور ہے، اور ناک سے لہو بہتا ہے، کان سے لہو بہتا ہے، منہ سے لہو بہتا ہے، کپڑے خون آلود ہے، اور نماز عشاء کے قریب وقت ہوگا کہ صدیق اکبر کو ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی ماں نے شہد کا پیالہ پیش کیا اور چمچ لے کر صدیق کے منہ میں ڈالنا چاہا۔ ایک خالہ ہے، وہ دودھ ڈالنا چاہتی ہے، صدیق نے کہا نہیں، مجھے دودھ نہیں چاہیے، مجھے پیالہ نہیں چاہیے۔ اور کیا کرتا ہے، تو مر جائے گا، اسی حالت میں شہد کیوں نہیں لیتا؟ باپ رونے لگا، باپ ناراض ہو گیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا ابا جان، اس وقت تک میں شہد نہیں لوں گا جب تک نہیں پتا چلے گا کہ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے۔ لاؤ اس کے محبت کی کوئی داستان ایسی پیش تو کرو۔ میرے بھائیو، یہ وہ حقائق ہیں کہ جو صدیق اکبر کے عشق و محبت کو پوری کائنات کے سامنے بطور ایک مینار آئے نور کے پیش کرتے، اور تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کے بغیر نہیں کھاؤں گا پیوں گا. ماں رونے لگی. انہوں نے کہا جس محمد کے لیے مر رہا ہے اسی کا نام لیتا ہے, پھر اس کا نام لیتا ہے. بھئی یہ بھی ہمارے سامنے آتا, یہ بھی ہماری بات سنتا. چچا پریشان ہو کر بیٹھ گیا, والد پریشان ہو کر پیچھے ہٹ گیا, لیکن ماں پریشان نہیں. ماں نے کہا اچھا بتاؤ تیرا محمد کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو پتا نہیں محمد کہاں ہے. بھی کون بتائے گا؟ اس نے کہا یہ پچھلی جو گلی ہے نا, اس پچھلی گلی میں ایک عورت رہتی ہے, اس کا نام ہے ام جمیل, اس کو پتا ہے کہ میرا نبی کہاں. تو بوڑھی عورت ہے, میں قربان جاؤں اس بوڑھی عورت سلمہ بنت صخر کے پاؤں کی خاک پہ, کہ وہاں آدھی رات کا وقت ہوگا تو وہ آہستہ آہستہ چلتی ہے لاٹھی ٹیکتی ہوئی. ام جمیل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ام جمیل نکلی, کہنے لگی کیا بات ہے, رات کے وقت آئی ہو؟ اس نے کہا میرا بیٹا ابو بکر مرنے والا ہے اور وہ کہتا ہے میں شہد نہیں پیوں گا جب تک محمد کا پتہ نہ چلے, بتاؤ محمد مصطفیٰ کہاں ہے. تو ام جمیل نے کہا میں تو نہیں بتاتی, میں نبی کا راز کیسے کھول دوں, میں تیرے ساتھ چلتی ہوں. ام جمیل آئی, دیا جل رہا تھا, چراغ جل رہا تھا. اس حالت میں ام جمیل نے صدیق اکبر کے کان میں کہا کہ تیری ماں پوچھتی ہے کہ محمد کہاں ہے, بتا دوں؟ اس نے کہا بتا دو. اس نے کہا رسول اللہ دار ارکم میں ہے. اب دیکھو دار ارکم کا پتہ چلا, ابو بکر نے ایک ہاتھ ام جمیل کے کندھے پر رکھا اور ایک ہاتھ اپنی ماں کے کندھے پر رکھا. رسول اللہ چل پڑے حضور کے گھر. حضور کے گھر چلے, کچھ عرصہ کچھ دور چلے, پتھروں پہ چل کر, رات کا وقت ہے کوئی روشنی نہیں تھی, دار ارکم کا گیٹ کھٹکھٹایا, دروازہ کھلا, کون ہے؟ میں ابو بکر ہوں. دروازہ کھلا, اندر چلے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق اتنے زخمی تھے اور ان کے ہونٹوں سے بھی لہو نکلتا تھا کہ چراغ کی روشنی میں جب رسول اللہ نے دیکھا تو صدیق اکبر پیغمبر علیہ السلام پیغمبر کے چہرے کو چوم کر گر پڑے اور پیغمبر اوپر گرے, اور جب اوپر گرے تو صدیق نے فرمایا اے میرے محمد کل مصیبت باجا محمد جلالو, اے میرے محمد میں زخمی تھا میں چور تھا لیکن تیرا چہرہ دیکھا دکھ سارے دور. صدیق یارو یا بڑے محبوب کردگار, جو اقبال نے کہا ہے وہ غلط نہیں کہا, کہ صدیق یارو یا بڑے محبوب کردگار, صدیق ہی سے رسمیں محبت ہے استوار, اور صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار. اقبال نے ایسے نہیں کہہ دیا پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اس کو محبت کی معراج ہے. اگر کوئی شیعہ میری گفتگو سن رہا ہے تو میں اس کے لیے بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیعو 14 صدیاں بیت گئی, تم نے کبھی غور نہیں کیا, تمہارے کسی مولوی نے کسی ذاکر نے کسی امام نے کسی پیشوا نے کبھی اس پہ غور کیا کہ 1400 سال بیت گئے, ایک صدی ایسی نہیں گزری جس میں تمہارے پیشواؤں نے صدیق اکبر کو کافر نہیں کہا. ایک صدی, ایک زمانہ ایسا نہیں آیا کہ جس میں صدیق اکبر کو نعوذ باللہ مرتد نہیں لکھا, بدکماش نہیں لکھا, ابلیس نہیں لکھا, شیطان نہیں لکھا. 90 ہجری میں سب سے پہلی شیعہ کی کتاب چھپی ہے 90 ہجری, جس کتاب کا نام ہے سلیم بن قیس کوفی نے لکھی ہے کتاب اسرار آل محمد. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں شیعہ کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق نے اس کتاب کو پاس کیا ہے, کہ روح زمین پر شیعہ کی کتاب ہے اور مسترد کتاب. اس کتاب یہ میرے پاس ہے, وہ کتاب میری طرف ذرا توجہ کریں, یہ تاریخی دستاویز 232 شیعہ کی کتابوں کا عکس ہم نے چھاپا ہے. 232 کتابیں 1400 سال, 56,000 صفحات کا یہ انتخاب ہے, 9,000 کتابوں سے یہ فوٹو اسٹیٹ کرائے گئے. یہ وہ کتاب ہے جو میں نے آج سے 5 سال پہلے نواز شریف کے سامنے پیش کی تھی فوٹو اسٹیٹ, اب اس کو ہم نے شائع کر دیا. یہ کتاب اب ہم نے ملی یکجہتی کونسل میں بھی پیش کی. میں آپ کے سامنے سلیم بن قیس کوفی کی کتاب کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے وہ کتاب, دیکھ اسرار آل محمد, شیعہ مذہب کی دنیا میں سب سے پہلی کتاب سلیم بن قیس کوفی کی کتاب. اور یہی وہ کتاب ہے جس کا حوالہ پڑھنے کے جرم میں کہ علامہ احسان اللہ جہیر کو شہید کیا گیا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ بغداد میں انہوں نے اس کا حوالہ پڑھا. اس کتاب سے, یہ ایران سے منگوائی ہے ہم نے کتاب, اس کتاب میں یا کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر نے مرتے وقت نبی کا کلمہ نہیں پڑھا, یہ لکھا. اس کتاب میں لکھا ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع, اسی کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر مسجد میں جس آدمی نے سب سے پہلے بیعت کی وہ شیطان تھا. یہ صحیح ہے, یہ میں پہلی پہلی میری بات پہلے سمجھ توجہ کریں, یہ پہلی کتاب ہے. اس پہلی کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں, اور 1400 سال کے اندر کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ جب ایسی کتابیں نہیں چھپی. یہ 232 کتابوں کا میں نے انتخاب کیا ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سپاہ صحابہ نے تاریخی دستاویز شائع کر کے پوری ملت اسلامیہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر دیا, پوری ملت. اور یہ کتاب, اس کی سرخیاں انگریزی عربی اردو تین زبانوں میں ہیں, یہ برطانیہ میں اور عرب ملکوں میں بھی یکساں کتاب مفید. میری بات پر غور کر, یہ سوال میں کر رہا ہوں شیعہ سے, صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی صدی سے آج تک, اور آج کی صدی میں خمینی نے کتاب لکھی کشف اثرات, اس کے 115 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں. یہ خمینی کی تحریر نہ ہو, ہم بجر ہیں. میں نے یہ کتاب غلام اسحاق خان, نواز شریف اور صدر فاروق لغاری کو دکھائی, کتاب دیکھ کر کہا یہ تو مسلمان نہیں. اب دیکھو نا, 1400 سال کی کتابیں, لیکن ایک طرف تو تم ابو بکر صدیق کو کافر کہتے ہو, لیکن دوسری طرف مجھے اس سوال کا تو جواب بتاؤ کہ جب حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت علی کا طرز عمل کیا تھا, حضرت حسن کہاں تھے, حضرت حسین کہاں تھے, حضرت عباس کہاں تھے, خاندان نبوت کہاں تھا, بتاؤ. اگر مسجد نبوی کے علاوہ کوئی اور مسجد حضرت علی نے بنائی تھی اور نماز 5 وقت وہاں پڑھتے تھے, میں تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ علی نے واقعی صدیق کو نہیں مانا, علی نے واقعی ابو بکر کو نہیں مانا, علی نے واقعی عمر اور عثمان کو نہیں مانا. اور اگر یہ بات ہو کہ پیغمبر علیہ السلام اپنی زندگی میں جب حضور بیمار ہو گئے, بستر مرض پہ تشریف فرما ہے, اس وقت پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے بارے میں کہیں کہ مرو با بکر فلی وسلی بالناس, کہ ابو بکر کو بلا کر میرے مسلح پہ نماز پڑھائے, اور عائشہ جواب میں کہے ان آبادی کا سقیم, میرے باپ بیمار ہیں, آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں, اور حضور جواب میں یہ فرمائیں کہ یا عبد اللہ اللہ ابا بکر, اے عائشہ میں کیا کروں, ابو بکر کے علاوہ میرے مسلح پہ کسی اور کو کھڑا کرنے کے لیے خدا راضی نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پیغمبر کا زمانہ آخری زمانہ, آخری 4 دن ہے. ان آخری 4-5 دنوں میں صدیق اکبر پیغمبر کے مسلح پر آئے, صدیق اکبر پیغمبر کے مسلح پر, اے اس موقع پر صدیق نبی کے مسلح پر کھڑے ہیں. اب بتاؤ حضرت علی کہاں تھے, حضرت حسین کہاں تھے, حضرت حسن کہاں تھے, حضرت عباس کہاں تھے. پیغمبر کا مسلح ہے, صدیق اوپر کھڑے ہیں. اگر ایک نماز ابو بکر نے صرف پڑھائی ہو تو تم کہہ سکتے ہو غلطی سے پڑھا دی ہے, اچانک پڑھا دی ہے, پیغمبر کو پتا نہیں چلا. 21 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی, اور 21 نمازوں میں اگر حضرت علی ابو بکر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے, حسین بھی کھڑے تھے, حسن بھی کھڑے تھے, عباس بھی کھڑے تھے, تو تم بتاؤ. میں 1400 سال کی تمہاری کتابوں کو پڑھتا ہوں, 1400 سال کی کتابیں کہتی ہیں صدیق کافر ہے, عمر کافر ہے, عثمان کافر ہے, لیکن مسلح پیغمبر پہ وہ صدیق جب کھڑا تھا, اگر وہ صدیق مسلمان نہیں تھا, کیا حضرت علی کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ پیغمبر سے کہتے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے, نعوذ باللہ, اس کو ہمارے مسلح پہ کیوں کھڑا کیا گیا, اس کو آپ نے اپنی مسند پہ کیوں جگہ دی ہے, ایک نماز پر کہہ دیتے, دوسری نماز پر کہہ دیتے, تیسری نماز پہ کہہ دیتے, جمعہ کے دن کہہ دیتے, جمعہ رات کے دن کہہ دیتے, ہفتہ کے دن کہہ دیتے, جمعہ اتوار کے دن کہہ دیتے, وہ علی جو پیغمبر کے گھر میں موجود تھا, حسن کہہ دیتے, حسین کہہ دیتے, فاطمۃ الزہرا رو پڑتی کہ جو کافر ہے نعوذ باللہ, جو برا ہے نعوذ باللہ, جو ہمارے حق کو چھیننا چاہتا ہے, وہ مسلح پہ کیوں آیا, اے میرے باپ میرا حق کیوں جا رہا ہے, اے میرے چچا داد بھائی میرا حق کیوں جا رہا ہے, تو فیصلہ کر کے بتا کہ 21 نمازیں مسلح رسول پہ ابو بکر پڑھا رہا ہے اور علی پیچھے پڑ رہا ہے, حسین پیچھے پڑ رہا ہے, حسن پیچھے پڑ رہا ہے, عباس پیچھے پڑ رہا ہے, اور یہ تو نمازیں گزر گئی. اور اس کے بعد جب صدیق اکبر پیغمبر کے جانشین بنے ہیں اور جانشین ایک دن نہیں رہے, دو دن نہیں رہے, دو سال تین مہینے دس دن تک صدیق پیغمبر کے جانشین رہے ہیں. اس دوران ایک بڑا واقعہ پیش آیا کہ فاطمہ الزہرا کا انتقال ہو گیا. فاطمہ الزہرا جب فوت ہوئی اس کے بعد جنازہ کس نے پڑھایا, مسلح پہ کون آیا, نماز جنازہ کس نے پڑھائی, پیچھے کس نے پڑھی. فاطمہ الزہرا کا جنازہ مسجد نبوی میں رکھا گیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا اے علی بیوی آپ کی ہے, بیٹی پیغمبر کی ہے, جنازہ آپ پڑھائیں. حضرت علی نے کیا جواب دیا کہ اے جانشین رسول میں فاطمہ کا کیسے جنازہ پڑھاؤں, میرے نبی نے فرمایا تھا کہ لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ای امه غیره, کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو. یہ روایت تیری کتاب کشف الغمہ میں ہے, مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں ہے, اور تو فیصلہ کر کے بتا پیغمبر کے زمانے میں اتنی نمازیں صدیق پڑھائے, علی اعتراض نہ کرے, فاطمہ کا جنازہ صدیق پڑھائے, علی اعتراض نہ کرے, حسن بھی پیچھے کھڑا ہو, حسین بھی پیچھے کھڑا ہو, حسن بھی پیچھے کھڑا ہو اور عباس بھی پیچھے کھڑا ہو. دو سال گزر گئے ہر مشورے میں شریک رہا ہو. حضرت علی مشیر بھی ہو, وزیر بھی ہو, مقتدی بھی ہو, ابو بکر کو آگے بھی کرتا ہو, تو فیصلہ کر میں کس دروازے پہ جاؤں, میں کہاں صدا دوں. تیرا دماغ ماؤز ہو گیا, تیری عقل مٹ گئی کہ تو پہلے دن سے صدیق کو کافر کہتا ہے اور علی پہلے دن سے صدیق کو امام کہتا ہے. میں تجھے مانوں, میں علی کو مانوں, میں تجھے مانوں, حسین کو مانوں, میں تجھے مانوں, حسن کو مانوں, میں تجھے مانوں, فاطمہ کو مانوں, میں تجھے مانوں, عباس کو مانوں. اپنے مذہب کا فیصلہ کر یا جواب دے کہ علی کیا تھا, صدیق کیا تھا. میری بات پہ غور کر, مجھے جواب دے, مجھے جواب دے. میں تیرے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں, میں گالی نہیں دیتا ہوں, میں تبرہ نہیں کہتا ہوں. سیاح میں تمہارے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں, تمہارے ضمیروں پہ تبرے کی آگ نے تمہارے ایمان کی چنگاری کو سیاہ کر دیا. سوا دو سال تک صدیق اکبر مصلی رسول پہ کھڑا رہا تو کوئی آدمی, حضرت علی تو پیچھے نماز پڑھتے رہے, حسین پڑھتے رہے, حسن پڑھتے رہے, اور تیری کتابیں کہتی ہیں ابو بکر کافر ہے. اگر وہ کافر تھا تو چلو اب پیغمبر کی بات نہ مانو, قرآن کی بات نہ مانو, صدیق کی بات نہ مانو, اور حضرت علی کی نماز کا خیال تو کرو. کافر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بولو کہاں گئی تمہاری تحقیق. پہلی صدی سے پندرہویں صدی تک میں ایک ایک کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. پہلی صدی میں سلیم بن قیس کوفی کی کتاب آئی, اگلی صدی میں تمہارے چیتھڑے آئے, تیسری صدی میں عہد انحراف شروع ہوا جس میں حسن بن سبا کا چیتھڑا آیا, چوتھی صدی میں اصول کافر کی ترتیب شروع ہوئی, پانچویں صدی میں تہذیب الحکام کا آغاز ہوا, چھٹی صدی میں ملا یازر الفقی آئی, اور ساتویں صدی میں ملا باقر مدرسی کی کتابیں آئیں, اور نور اللہ شوستری کی کتابیں آئیں, نعمت اللہ الجزائری کی کتابیں آئیں, پندرہویں صدی میں خمینی کی کتاب آئی. تو مجھے بتا کہ ایک ایک کتاب کہتی ہے صدیق کافر ہے. تم یہ تو جواب دے, تجھے یہاں بیٹھے پتا چل گیا صدیق کافر ہے, علی مسلح پہ تھا اسے پتا نہ چلا, علی گھر میں تھا اسے پتا نہ چلا, علی پیغمبر کی مجلس میں تھا اسے پتا نہ چلا, اور پھر پتا بعد میں نہیں جب پیغمبر اور ابو بکر, پیغمبر اور علی ایک جگہ تھے, بدر میں علی بھی تھا ابو بکر بھی تھا, علی کو نہیں پتا چلا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے, اور احد میں پتا نہ چلا, خیبر میں پتا نہ چلا, حنین میں پتا نہ چلا, جب پیغمبر ابو بکر سے بیٹی لے رہا تھا اس وقت پتا نہ چلا, جب پیغمبر صدیق کو ساتھ ملاتا تھا اس وقت پتا نہ چلا. 1400 سال پہلے ان کو تو پتا نہ چلا, تجھے یہاں بیٹھتے ہوئے پتا چل گیا کہ صدیق کے دل میں ایمان نہیں تھا. تو آج فیصلہ کر کے تو بتا کہ کس علی پر تیرا ایمان ہے. جو علی میں جانتا ہوں وہ تو صدیق کے پیچھے کھڑا ہے, اور جو جس علی کی تو بات کرتا ہے وہ کہاں ہے, کس غار میں. فیصلہ تو کر. صرف دو سال سوا دو مہینے کی بات نہیں ہے, حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے, بنے یا نہیں بنے, ایک دن رہے خلیفہ, دس سال چھ مہینے دس تھے, دس سال چھ مہینے. ان دنوں میں حضرت علی کہاں تھے, کہاں تھے, کھڑے تھے,
بارہ دن کم بارہ سال تک عثمان غنی خلیفہ رہے، حضرت علی کہاں تھے؟ چوبیس سال تک خاندان نبوت نے تینوں خلفاء کو امام مانا، مانا یا نہیں مانا؟ مانا، انہوں نے مانا، تم نے کیوں نہیں مانا؟ یہ جواب دے دو. جو کلمہ پڑھ کے علی مسلمان ہوئے اس کے تو دو جز تھے، جو قرآن شیر خدا نے پڑھا اس کے تو تیس پارے تھے. جن صحابہ کو علی نے امام کہا وہ تو سارے سچے تھے. تم بتاؤ کس علی کی بات کرتے ہو، کس حسین کی بات کرتے ہو؟ فیصلہ تو کرو، میں تمہیں دعوت پہ فکر دیتا ہوں، اس پہ غور تو کرو. کہتے ہیں کہ تقیہ انہوں نے کر لیا. اگر انہوں نے تقیہ کر لیا تھا تو تم نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے کیوں کھلے عام لکھ دیا کہ صدیق کافر ہے؟ تم بھی تقیہ کرتے چپ کر جاتے. اور یہ بھی یاد رکھو، حضرت حسین کا یزید کے مقابلے میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے سارے خلفاء سچے تھے. میری بات پہ غور آپ نے نہیں کیا، میں نے بہت اہم بات کہی کہ حضرت حسین یزید کے مقابلے میں گئے یا نہیں گئے؟ بلند آواز گئے. کیوں گئے؟ کہ یزید کو انہوں نے غلط سمجھا، یزید کو انہوں نے تو مقابلے میں گئے. ٹھیک ہے، اگر ابو بکر غلط تھے تو علی مقابلے میں کیوں نہیں آئے؟ دیتا تو جس کو غلط سمجھتا ہے تلوار اٹھا کر مقابلے پہ آ جاتا. اور یزید کا مقابلہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ بھی سچے تھے، ورنہ کربلا امیر معاویہ کے دور میں پیش آ جاتا. اور بیٹا تو تکیے پر لات مار کے بچوں کو یتیم کرانے چلا گیا، اور باپ چوبیس سال تک تکیا کر کے مدینے میں چھپا رہا. نعوذ باللہ، چوبیس سال تک تکیا کیا تو بیٹے نے تکیا کیوں نہیں کیا؟ بیٹا بھی تکیا کرتا بچوں کو بچا لیتا. ایسا عجوبہ اور ایسا پاگلوں والا مذہب دنیا میں کہیں نہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں صدیق خلافت پہ قبضہ کر گیا. مشکل کشا کی خلافت سیم کسی اور نے لی، مشکل کشائی کہاں تھی؟ فیصلہ کرو. کبھی کہتے ہیں یا علی مدد، علی مدد دو. بھئی کربلا میں علی کے بچے شہید ہو گئے تو اپنے بچوں کی مدد کے لیے حضرت علی نہیں آئے، تیری مدد کے لیے حضروں میں ضرور آئیں. حضروں میں کوئی نہیں چلا، جہاں بھی تھا جہاں بھی تھا. میں نے دعوت کے فکر دے رہا، میں گالی نہیں دینا چاہتا اور نہ میرا یہ معمول ہے. میں دلائل کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں. جس کے پاس دلائل ہوں وہ قتل و غارت نہیں کرتا، جس کے پاس دلائل ہوں وہ گالی نہیں دیتا. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن و حدیث میں اللہ نے صدیق اکبر کی شان بیان کی ہے. نو آیتیں ہیں صدیق اکبر کی شان. کتنی آیتیں؟ نو آیتیں. اور صدیق اکبر کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچاس سے زیادہ حدیثیں جس میں صدیق اکبر کا نام ہے. میں وہ پیش نہیں کرتا ہوں، میں اس پر بھی ساری رات گفتگو کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ حضرت علی نبی کے خلیفہ اول. میں نے کہا کیسے؟ میری تقریر میں ماتلی ایک جگہ ہے سندھ میں، تقریر میں ایک میر تھا تالپوری کھڑا ہو، کہنے لگا کہ حضور کے خلیفہ حضرت علی ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا حضرت علی رسول اللہ کے چچا کے لڑکے، چچا زاد بھائی. میں نے کہا اگر چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے خلافت ملتی ہے تو پھر چچا کا کیا قصور تھا؟ چچا حضرت عباس زندہ تھے تو پھر حضرت عباس کو خلیفہ بننا چاہیے تھا. اگر چچے کا لڑکا ہونے کی وجہ سے خلیفہ. اس نے کہا نہیں، حضرت علی تو داماد بھی تھے. میں نے کہا اگر داماد ہونے کی وجہ سے خلافت ملتی ہے تو پھر حضرت عثمان کا کیا قصور تھا؟ وہ تو دوہرے داماد تھے. اس نے کہا عمومی رشتہ داری تھی. میں نے کہا عمومی رشتہ داری کی بات کرو کہ حضرت علی نے پیغمبر سے بیٹی لی ہے، صدیق نے نبی کو بیٹی دی ہے. علی نے نبی سے بیٹی لی ہے، اور جو بیٹی لے گا وہ بیٹے کی جگہ پہ ہوگا، جو بیٹی لے گا وہ بیٹے کی، اور جو بیٹی دے گا وہ باپ کی جگہ پہ ہوگا. تم علی کو جتنا بھی بڑھاؤ گے، علی تو نبی کے بیٹے کی جگہ پہ ہے، صدیق کو جتنا بھی گھٹاؤ گے، صدیق نبی کے باپ کی جگہ پہ. آؤ رشتے داری کی بات کرو. میں نے کہا خلافت رشتہ داریوں سے نہیں ملتی، خلافت صحبت پیغمبر سے ملتی. کس سے ملتی ہے؟ نبی کی صحبت کس کو نصیب ہوئی؟ پیغمبر کی صحبت والا کون تھا سب سے زیادہ؟ آؤ میں تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی جب حضور کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی کی عمر تھی 2 سال، علامہ قاسمی صاحب، حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ اور جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت علی کی عمر تھی 29 سال. تو حضرت علی نے رسول اللہ کا چہرہ کتنے سال دیکھا؟ اور صدیق اکبر جب نبی کے دوست بنے تو صدیق اکبر کی عمر تھی 18 سال. کتنی عمر تھی؟ اور حضور علیہ السلام کی عمر تھی 20 سال. اور جب حضور کی وفات ہوئی صدیق اکبر کی عمر تھی 61 سال اور حضور کی عمر تھی 63 سال. تو گویا کہ صدیق اکبر نے پیغمبر کو دیکھا 18 سال کی عمر سے 61 سال تک، حضرت علی نے نبی کو دیکھا 2 سال کی عمر سے 29 سال کی عمر تک. تو 2 سال کی عمر سے 29 سال تک اگر سال زیادہ ہے تو درجہ علی کا زیادہ ہے، اور اگر 18 سے 61 سال کی مدت زیادہ ہے تو درجہ صدیق کا زیادہ ہے. 2 سال کی عمر سے 29 تک 27 سال بنتے کہ حضرت علی نے پیغمبر کو دیکھا 27 سال تک، اور صدیق اکبر نے 18 سے 61 سال تک دیکھا. صدیق اکبر نے پیغمبر کو دیکھا 43 سال تک، اور صدیق اکبر پیغمبر کی صحبت میں 43 سال تک رہا اور حضرت علی نبی کی صحبت میں 27 سال تک رہا. آپ ویسے بھی 2 آدمیوں کو کھڑا کر دیں، حضرت ابو بکر اور حضرت علی، ان دونوں کو کھڑا کر دیں تو دونوں کی عمر کیا ہے؟ حضرت علی کی عمر ہو 29 سال، حضرت ابو بکر صدیق کی عمر ہو 61 سال، تو دونوں باپ اور بیٹے کی عمر ہے. دونوں کی عمر کیا ہے؟ باپ. اور اکل بھی کہے گی کہ یہ باپ کی جگہ پر ہے یہ بیٹے کی جگہ پر، تو مرتبہ کس کا زیادہ ہوگا؟ جو باپ کی جگہ پر ہے. میں کہتا ہوں کہ صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا جو کائنات میں اور کسی کو نہیں بخشا. باتیں تو اور بھی بڑی ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اس پر بھی کبھی غور کریں، اور شیعہ بھی اس پر غور کریں کہ اگر صدیق اکبر کو درمیان سے نکال دیا جائے تو شیعہ لوگ اپنے 12 امام بھی ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. کبھی غور کیا آپ؟ تو ہمیں تو میری گل سمجھ بھی نہیں آ رہی. میں لوگ یہ تو گلیاں لکڑیاں نہ وا پہ گیا، موسم ادھر ٹھنڈا بنے جو ہے گلی لکڑی ہوگا گرم لکڑی ہے، وہ پٹھان کی طرح نہیں کرو گے عمر تو ہیجی کی طرح. تمہارا جوش کرتا تھا، ہمارا نعرہ لگاتا تھا، سمجھ ممجھ میں کچھ نہیں آتا تھا. ہے سمجھ نہیں. ایک مولوی صاحب کی عادت تھی وہ آنکھیں بند کر کے تقریر کرتے، آنکھیں بند کر کے تقریر شروع ہے، 2 گھنٹے کے بعد آنکھیں کھولی تو مسجد میں آدمی کوئی نہیں تھا. تو ایک سامنے آدمی بیٹھا تو ستون کے نیچے، مولوی صاحب نے کہا تیرے سے علاوہ یہاں بڑا عاشق کوئی، تو عاشق. انہوں نے کہا جی میں عاشق کہاں ہوں، میں تو سپیکر والا ہوں، آپ کب سپیکر کی جان چھوڑے گا؟ تو میں بھی جاؤں اور آپ بھی جائیں. سپیکر والے تو نہیں ہیں. تو بات سمجھ میں آئی ہے. وہ ایک مولوی صاحب نے بات کہی تھی کہ ایک آدمی قبر میں جب گیا نا قبر میں، تو فرشتے نے کہا مر ربک، اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. اس نے ادھر ہو کر کہا کہ مر ربک، اس نے دوسری طرف پھیر لی. انہوں نے کہا بات کر سیدھے طریقے سے، یہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ مردے نے آگے سے کہا کہ اگر آپ کا یہی اخلاق ہے تو آئندہ یہاں کوئی نہیں آئے گا. یہ آئندہ تسی سبحان اللہ بھی نہیں آخیا تو اتنے کنہیں تقریر کرنا ہونا ہے. کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سمجھ؟ اگر صدیق اکبر کو درمیان سے نکالا جائے تو شیعہ لوگ اپنے 12 امام بھی ثابت ہیں، کیونکہ 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد. توجہ کرے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں. کتنے بیوی؟ ایک شیعہ نے مجھے کہا کہ صدیق اکبر کا 2 بیویوں پہ گزارا نہیں ہوا یا ایک پہ؟ میں نے کہا صدیق اکبر کی 4 بیویاں تو اکٹھی کبھی نہیں تھی، 2 تھی اور بعد میں 2 ہوئی، 4 اکٹھی بھی ہوتی تب بھی جائز تھا. اور حضرت علی کی کل 9 بیویاں تھیں. کل کتنی تھی؟ یکے بعد بیوی. تو میں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار بیویاں تھیں، چار بیویوں کے تین لڑکے تین لڑکیاں، حضرت عمر فاروق کی چھ بیویاں تھیں، چھ بیویوں کے سات لڑکے آٹھ لڑکیاں، حضرت عثمان غنی کی سات بیویاں تھیں، سات بیویوں کے آٹھ لڑکے چھ لڑکیاں، حضرت علی کی نو بیویاں تھیں، نو بیویوں کے پندرہ لڑکے اٹھارہ لڑکیاں، اور باقی ساری باتوں کو چھوڑو، چلو اس ناموں پہ بات کرو کہ حضرت علی المرتضیٰ کے جو پندرہ لڑکے تھے ان میں ایک لڑکے کا نام حسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام محسن، ایک کا نام بلال، ایک کا نام عبد الرحمن الاکبر، ایک کا نام عبد الرحمن الاصغر. علی کی خلافت پر صدیق اکبر نے تم کہتے ہو زبردستی قبضہ کر لیا، خلافت پر تو قبضہ کر لیا تو بچوں کا نام بھی ابو بکر نے زبردستی رکھوا دیا کہ میرے نام کے نام رکھو. اس نے کہا کہ حضرت علی نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر و عمر اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے، تاکہ دشمن ہر وقت. اور یہ تو لڑکوں کی بات میں کہ تو اٹھارہ لڑکیاں ہیں، ان لڑکیوں کو دیکھو کہ ایک لڑکی کا نام نخبہ، ایک کا نام لیلا، ایک کا نام زینب، ایک کا نام ام کلثوم، ایک کا نام رقیہ، ایک لڑکی کا نام عائشہ، ایک کا نام حفصہ، ایک کا نام ام کلثوم، ایک کا نام زینب، ایک کا نام رقیہ، اور ایک کا نام صفیہ، ایک کا نام ام سلمہ، حضرت علی کی لڑکیاں ہیں. دیکھیں ان لڑکیوں میں عائشہ اور حفصہ بھی ہیں، میمونہ بھی ہے، صفیہ بھی ہے. تو لڑکیوں کا نام بھی زبردستی عائشہ رکھوا دیا حضرت ابو بکر نے. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا کہ چلو خلافت پر زبردستی قبضہ ہو گیا تو اپنے کسی دشمن کے نام پر بچے کا نام نہیں رکھتا. اگر ابو بکر دشمن تھا تو علی نے اپنے بچے کا نام ابو بکر کیوں رکھا، عمر کیوں رکھا، عثمان کیوں رکھا؟ اس نے کہا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. تو میں نے کہا پھر مسئلہ حل ہو گیا، تو آئندہ اپنے کسی لڑکے کا نام شمر رکھو، اپنے کسی لڑکے کا نام، کسی کا نام یزید رکھو تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو، کیونکہ یہ دشمن بھی ہوئے، دشمنوں کا نام رکھا تھا کہ دشمن سامنے رہے. ایسے پاگل ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں کتنی ہیں؟ چار. چار بیویوں کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں. اس پر تھوڑا سا آپ غور فرمائیں. حضرت ابو بکر صدیق کی پہلی بیوی کا نام ہے قتیلہ بنت عبد العزیٰ، دوسری بیوی کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ، تیسری بیوی کا نام ہے زینب ام رومان، یہ حضرت عائشہ کی والدہ ہے، اور چوتھی بیوی کا نام ہے اسما بنت امیس. کتنی بیویاں ہوئی؟ چار. اور ان کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہوئی. پہلے لڑکے کا نام عبد الرحمن، دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ، تیسرے لڑکے کا نام محمد. اور پہلی لڑکی کا نام اسما، دوسری لڑکی کا نام ام کلثوم، تیسری لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ. ٹھیک ہے، کتنے لڑکے اور لڑکیاں ہو گئی؟ تین لڑکے اور تین. میرا دعویٰ کیا ہے کہ ابو بکر کو درمیان سے نکال دیا جائے تو شیعہ لوگ اپنے بارہ امام بھی ثابت ہے، کیونکہ بارہ اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. بارہ اماموں کی اکثریت کس کی اولاد ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ. اب اس پر آپ غور کریں. اس سے پہلے ایک بات اور کہتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آخری بیوی کا نام کیا ہے؟ اسما بنت امیس. یہ اسما کل نو بہنیں ہیں. کتنی بہنیں؟ اور پانچ بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں. اسما، اس اسما کا پہلا نکاح حضرت جعفر تیار سے ہوا. یہ حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، ان کے ساتھ حضرت اسما بنت امیس کا نکاح ہوا. عبداللہ بن جعفر اور محمد بن جعفر دونوں لڑکے اسی اسما کے بطن تھے، حضرت جعفر کے گھر پیدا ہوئے. حضرت جعفر جب جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو یہ اسما بیوہ ہو گئے. یہ اسما حضرت علی کی یہ کیا لگی؟ بھابھی. کیا لگی؟ حضرت علی نے اپنی اس بیوہ بھابھی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے کر لیا. اب یہاں ایک اور نقطہ یاد رکھیں، قرآن پاک یہ کہتا ہے ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، کہ کافر کو لڑکی نہ دو، کافر کو لڑکی، کافر کو لڑکی. حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابھی کس کو دی؟ صدیق اکبر. اور قرآن کہتا ہے کافر کو لڑکی. اگر ابو بکر نعوذ باللہ کافر ہے تو حضرت علی نے بیوہ بھابھی ابو بکر کو کیسے دی؟ ابو بکر صدیق کے گھر میں حضرت علی کی بھابھی کا آنا ابو بکر کے ایمان کی دلیل، اور ان نکاحوں نے صحابہ کا ایمان ثابت کیا ہے. میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کو جو آدمی نہیں مانتا میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ قرآن حدیث سے ہٹ کر بتاؤ کہ حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق اکبر سے کیا، صدیق کا ایمان ثابت ہو گیا،
اور حضرت علی نے اپنی لڑکی ام کلثوم کا نکاح عمر فاروق سے کر کے عمر فاروق کا ایمان ثابت ہو گیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیاں عثمان سے کر کے عثمان کا نکاح ثابت کر دیا، اور پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ علی کا نکاح میں دے کر علی کا ایمان ثابت کر دیا. ان نکاحوں نے چاروں خلفاء کے ایمان کو سورج کی طرح روشن کر دیا. کیا یا نہیں کیا؟ یہ اسماء کتنی بہنیں ہیں؟ کل نو. کتنی؟ پانچ بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر. پہلا نکاح اسماء بنت عمیر کا حضرت جعفر طیار سے ہوا. جب یہ شہید ہو گئے تو دوسرا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت ابو بکر جی سے. اور جب حضرت ابو بکر سے نکاح ہوا تو ان کے گھر میں دو بچے، ام کلثوم بنت ابی بکر اور محمد بن ابی بکر، اسی اسماء کے بدن سے پیدا ہوئے. اور جب ابو بکر جی فوت ہو گئے تو یہ اسماء پھر بیوہ ہو گئی. یہ اسماء پھر تو اس اسماء کے ساتھ حضرت علی نے پھر خود نکاح کر لیا. اور حضرت علی کے دو لڑکے زید بن علی اور یحییٰ بن علی، یہ اسی اسماء کے بطن سے تھے. اور ایک عورت اسماء تین صحابہ کے نکاح میں آئی. یہ تینوں صحابی آپس میں ہم زلف بنے یا نہیں بنے؟ سانڈو بنے یا نہیں بنے؟ اب ان کی اگلی بہن کو دیکھو. اس اسماء کی چھوٹی بہن سلمہ بنت عمیس ہے، ان کا نکاح حضرت حمزہ کے ساتھ ہوا. اس سے چھوٹی بہن ام فضل بنت عمیس ہے، ان کا نکاح حضرت عباس کے ساتھ ہوا. اس سے چھوٹی بہن ستیلی ہے، باپ ان کا اور ہے، ان کا نام ہے میمونہ بنت حارث، ان کا نکاح رسول اللہ کے ساتھ ہوا. ان سے چھوٹی بہن قریبۃ الصغرا، ان کا نکاح حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوا. اب آپ فیصلہ کر کے بتاؤ کہ ایک ابو بکر اسماء کی وجہ سے، ایک صدیق اکبر اسماء کی وجہ سے، وہ ابو بکر نبی کا بھی ہمزلف، علی کا بھی ہمزلف، جعفر طیار کا بھی ہمزلف، حضرت عباس کا بھی ہمزلف، حضرت حمزہ کا بھی ہمزلف. امیر معاویہ کو دیکھو کہ امیر معاویہ حضرت علی کے بھی ہمزلف، جعفر طیار کے بھی ہمزلف، حضرت عباس کے بھی ہمزلف، رسول اللہ کے بھی ہمزلف، حضرت حمزہ کے بھی ہمزلف. ایک رشتے کی بنیاد پر سارا خاندان نبوت ایک ہو گیا اور صحابہ ایک ہو گئے. اور قرآن نے کہا رحماء بینہم کہ صحابہ اور خاندان نبوت ایک تھے. ان رشتوں نے بتایا نہ صحابہ کی لڑائی تھی نہ خاندان نبوت کی لڑائی تھی، آپس میں ایک تھے، رحم دل تھے. قرآن کہتا ہے ایک تھے، شیعہ کہتا ہے لڑتے تھے. قرآن کہتا ہے ایک تھے، شیعہ کہتا ہے دشمنی کرتے تھے. بتاؤ میں قرآن کی بات مانوں یا شیعہ کی بات مانوں؟ قرآن نے رشتے ثابت کیا یا نہیں کیے؟ رحماء بینہم کو قرآن نے ثابت کیا یا نہیں کیا؟ تو میرا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ رہ گیا کہ ابو بکر کو درمیان سے نکال دیا جائے تو شیعہ لوگ اپنے بارہ امام ثابت ہیں. کیوں؟ کہ بارہ اماموں کی اکثریت کس کی اولاد ہے؟ کیسے؟ توجہ کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے لڑکے کا نام ہے عبد الرحمن. کیا نام ہے؟ عبد الرحمن نے ایک جگہ نکاح کیا، ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی کا نام انہوں نے اپنی بڑی بہن اسما کے نام پہ اسما رکھا. یہ اسما صدیق اکبر کی کیا لگی؟ بلند آواز سے کیا لگی؟ پوتی لگی. اور حضرت ابو بکر صدیق کے سب سے چھوٹے لڑکے محمد بن ابی بکر کا نکاح ایک جگہ ہوا، ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے قاسم رکھا. کیا رکھا؟ یہ قاسم صدیق اکبر کا کیا لگا؟ پوتا. اس پوتے قاسم کا اور پوتی اسما کا آپس میں نکاح ہوا. پوتے قاسم اور پوتی اسما کا آپس میں نکاح ہوا. اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام ام فروا رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ یہ ام فروا کس کی اولاد ہے؟ صدیق اکبر کی. کس کی اولاد ہے؟ یہ ام فروا ابو بکر صدیق کی بیٹی بھی کہلائی، پوتی بھی کہلائی. اس کے نانا بھی ابو بکر بنے اور دادا بھی، اس کے نانا بھی ابو بکر اور دادا بھی. یہ کس کی اولاد ہوئی؟ صدیق اکبر کی. کس کی اولاد ہوئی؟ تو اس ام فروا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ توجہ کیجیے، حضرت علی کے لڑکے کا نام ہے حضرت حسین، حضرت حسین کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین، زین العابدین کے لڑکے کا نام ہے امام باقر. اس صدیق اکبر کی پوتی اور دوتی ام فروا کا نکاح حضرت امام باقر سے ہوا، اور امام باقر کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوا، اور امام جعفر صادق اسی لڑکی کے بطن سے پیدا ہوئے، اور پھر اسی لڑکی کی اولاد سے موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، رضا کاظم پیدا ہوئے، تقی علی پیدا ہوئے، نقی علی پیدا ہوئے، حسن عسکری پیدا ہوئے. شیعہ جس امام کے نام پر تم نے فقہ جعفری بنائی ہے، وہ امام جعفر تو صدیق کی اولاد ہے. وہ تو کہتا ہے کہ والدنی ابو بکر بکر مر رہا تین، ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا، ابو بکر میرا ددیال ہے، ابو بکر میرا ننیال ہے، اور امام جعفر کے نام پہ فکا جعفری بنا کر صدیق کو کافر کہتے ہو؟ آؤ، جو صدیق کا دشمن ہے حقیقت میں امام جعفر کا دشمن ہے، جو صدیق کا دشمن ہے حقیقت میں حضرت علی کا دشمن ہے، حسین کا دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم، کفایہ صحابہ کہتی ہے نہ صحابہ میں لڑائی تھی نہ خاندان نبوت میں لڑائی تھی۔
صدیق کو نکالو، بارہ امام کو ثابت کرو، بارہ اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے، اور جب اولاد ہے تو شیعوں تم ہی فیصلہ کر کے بتاؤ۔ تم بتاؤ، کبھی تم نے غور کیا کہ 1400 سال سے ہر دور میں تم نے ابو بکر کو کافر کہا؟ اگر ابو بکر کو ہر دور میں کافر تم کہتے ہو تو امام جعفر تو فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا، ابو بکر میرا ددیال ہے، میرا ننیال ہے، میرا پیشوا ہے، میرا مقتدا ہے۔ تم کس امام کی بات کرتے ہو، کس جعفر کی بات کرتے ہو، کس فکا جعفری کی بات کرتے ہو؟ اور امام جعفر تو صدیق کا بچہ ہے، امام جعفر تو صدیق کی اولاد ہے، امام جعفر تو صدیق کا احسان مند ہے، امام جعفر تو صدیق کی عظمت کے ترانے گاتا ہے۔ فیصلہ کرو، غور کرو، 14 صدیاں ہو گئی تمہیں صدیق کو کافر کہتے ہوئے، کبھی رشتوں پہ غور نہیں کیا، کبھی نمازوں پہ غور نہیں کیا، کبھی اولاد پہ غور نہیں کیا، کبھی صحابہ کے ناموں پہ غور نہیں کیا۔ آؤ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، تمہارے مذہب نے تمہارے ائمہ کی بنیادوں کو جلا ڈالا ہے، اور سپاہ صحابہ تمہیں اماموں کی سچی تعلیمات سنا کر یہ بتانا چاہتی ہے کہ شیعہ مذہب کل بھی جھوٹا تھا آج بھی جھوٹا ہے، اہل سنت کا مذہب کل بھی سچا تھا آج بھی سچا۔ میرے بھائیوں، ایک بڑے بزرگ گزرے، اس بزرگ کا نام ہے پیر قطبی۔ کیا نام ہے؟ یہ 1935 کا واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ پیر قطبی بہت بڑے ولی قطب بزرگ گزرے، پیر قطبی نیک آدمی سے، اہل سنت کے بڑے عالم، ان کا شیعہ سے مناظرہ، 1935 کی بات، حیدرآباد میں مناظرہ۔ مناظرے کے درمیان یہ دیکھو کتنا مجمع ہے، اس سے بھی زیادہ مجمع ہوگا، ادھر 2000 شیعہ تھا، ادھر 5000 سنی تھا، درمیان میں مناظرہ ہوگا۔ عین مناظرہ جب عروج پر پہنچا تو شیعہ کا جو عالم ذاکر تھا مولوی شیر علی، عین مناظرے کے دوران اپنے سٹیج سے اتر کر مفتی قطبی کے پاس آیا اور اس نے شیعہ مذہب چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ عین مناظرے کے دوران، یہ بڑی بات تھی، ہزاروں کا اجتماع تھا، پیر قطبی کے سامنے اس نے کہا کہ میرا مذہب جھوٹا ہے، تمہارا مذہب سچا ہے۔ اس سے پوچھا پیر قطبی نے کہ تو نے کس بنیاد پر اپنا مذہب جھوٹا کہا؟ جو مذہب اس نے بتائی، جو بات اس نے بتائی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مولوی شیر علی نے کہا کہ تمہاری ایک بات کا جواب میرے پاس نہیں، پوری ملت شیعہ کے پاس، تو میں نے کہا یہ مذہب جھوٹا۔ کون سی بات تھی؟ کہ آپ نے شروع میں یہ کہا کہ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی کافروں سے جہاد کرو اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے بارے میں سختی کرو۔ تو آپ نے یہ کہا کہ یہ آیت حضور پر اتری تھی اور حضور علیہ السلام نے اس آیت پر عمل کیا کہ کافروں سے بھی جہاد کیا، منافقوں سے بھی جہاد کیا۔ حضور کی وفات کے بعد اگر ابو بکر عمر کافر یا منافق تھے تو حضرت علی نے اس آیت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ نہیں سمجھے میری بات آپ؟ کہ حضرت علی کو قرآن کی اس آیت پر عمل کر کے حضرت ابو بکر اور عمر کے خلاف اعلان جہاد کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو۔ اگر ابو بکر عمر نعوذ باللہ واقعی برے تھے تو حضرت علی کو چاہیے تھا کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے، تو اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو میں نے کہا میرا مذہب جھوٹا ہے، تمہارا مذہب سچا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی حقیقت مذہب شیعہ، جس میں شیعہ کے 80 عقیدے لکھے، اور ہم نے اس کتاب کو شائع بھی کیا۔ میرے بھائیوں، میں آج بھی شیعہ مذہب سے کہنا چاہتا ہوں، شیعہ کے لوگوں سے، کہ میں نے کوئی گالی تو میں نہیں دی، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو تعلیمات تمہارے سامنے ہیں یہ حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین کی تعلیمات کے خلاف، یہ سارے دعوے جھوٹے باطل، ساری باتوں کا تم جواب دیتے ہو. قرآن پاک کی نو آیتیں صدیق اکبر کی شان میں، نو آیتیں، اس کا بھی تم جواب دو گے، ان باتوں کا بھی جواب دے دو. اس بات کا کیا جواب دو گے؟ اس عشق کا کیا جواب دو گے؟ اس محبت کا کیا جواب دو گے؟ اس محبت کا کیا جواب دو گے؟ اس ولایت کا کیا جواب دو گے؟ کبھی اس پہ تم نے غور کیا؟ کبھی اس پر بھی تم آئے ہو؟ کبھی اس پر بھی تمہارے دماغ میں تمہیں اس طرف بھی توجہ کرنے کی دعوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو وہ مقام بخشا جو مقام عقل میں نہیں آتا، جو مقام انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتا، کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو عمر عطا کی 63 سال، صدیق کو بھی عمر دی 63 سال. آؤ اسی پر آؤ، حضور کو عمر دی 63 سال، صدیق کو عمر دی 63 سال. حضور کی وفات سوار کے دن، صدیق کی وفات بھی سوار کے دن. حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا. حضور کے وفات سے پہلے سر میں درد ہوا، صدیق کے بھی وفات سے پہلے سر میں درد ہوا. حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا. حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا. حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا. حضور کو زہر گوشت میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا. حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریک تھا. جو حضور کے ساتھ شریک تھا وہ زہر کی وجہ سے شہید ہو گیا، حضور کو خدا نے بچا لیا. جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا. بتاؤ یہ کیا تھا؟ یہ محبت کیا تھی؟ یہ پیار کیا تھا؟ یہ الفت و محبت کا کون سا راز تھا؟ یہ کیسے تطابق ہوا ہے؟ حضور علیہ السلام کی وفات مدینہ میں ہوئی، صدیق کی وفات بھی مدینہ میں ہوئی. حضور بدر میں، صدیق بدر میں، حضور احد میں، صدیق احد میں. حضور خیبر میں، صدیق خیبر میں. حضور حنین میں، صدیق حنین میں. حضور تبوک میں، صدیق تبوک میں. حضور عشیرہ میں، صدیق عشیرہ میں. حضور حدیبیہ میں، صدیق حدیبیہ میں. حضور فتح مکہ میں، صدیق فتح مکہ میں. حضور 27 جنگوں میں، صدیق 27 جنگوں میں. آپ آگے چلیں، حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں عشرہ مبشرہ کے گھر، صدیق کی بھی 2 بیٹیاں عشرہ مبشرہ کے گھر. حضور کی 2 بیٹیاں کون تھی؟ حضرت رقیہ ام کلثوم، یہ عثمان غنی کے گھر عشرہ مبشرہ میں. فاطمہ حضرت علی کے گھر، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں. اور صدیق اکبر کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹی حضرت زبیر کے گھر جس سے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، تو حضرت زبیر بھی عشرہ مبشرہ میں، ان کے گھر حضرت اسماء. اور ایک لڑکی عائشہ، وہ حضور کے گھر، حضور بھی عشرہ مبشرہ میں، حکم عشرہ مبشرہ میں. چلو اور تو اور، حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسماء نے بھی چکی پیسی. حضور کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا. حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا سر کاٹا گیا. حضور کے نواسے کو ظلمن شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی ظلمن شہید کیا گیا. حضور کے نواسے کو بے دردی سے ذبح کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی بے دردی سے ذبح کیا گیا. حضور علیہ السلام کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا. حضور کے نواسے سے کوفیوں نے دھوکہ کیا، صدیق کے نواسے سے شامیوں نے دھوکہ کیا. اور تو اور، حضور کی وفات مدینہ میں ہوئی، صدیق کی وفات مدینہ میں ہوئی. حضور نے وفات کے وقت فرمایا اللہم فی رفیق لالا، صدیق نے بھی وفات کے وقت فرمایا اللہم فی رفیق لالا. حضور نے وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی. حضور کی مسواک کو عائشہ نے چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا. حضور کی وفات کے وقت عائشہ حضور کے سرانے بیٹھی ہے، صدیق کی وفات کے وقت بھی عائشہ صدیق کے سرانے بیٹھی ہے. وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا، اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا. حضور علیہ السلام کے جس حجرے میں حضور کی قبر بنی، اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی. اور کل قیامت کے دن جس دن نبی اٹھیں گے، اسی دن صدیق اٹھیں گے. نبی مقام محمود پہ ہوں گے، صدیق بھی مقام محمود پہ ہوں گے. نبی حوض کوثر پہ ہوں گے، صدیق بھی حوض کوثر پہ ہوں گے. آؤ اس محبت کا راز بتاؤ، اس عشق کا راز بتاؤ. یہ تو وہی راز ہے جس کو امیر خسرو نے کہا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کسل گو بات ازی، من دی گرم تو دی گری. پرواں گے تو سما بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. آؤ صدیق اکبر کو جو پیغمبر سے انس تھا محبت تھی، اس کا کوئی جواب تو دو. ایسا انسان کائنات میں کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا. میرے بھائیو، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضور کی پوری زندگی میں میری خواہش تھی کہ کوئی ایسا میں کام کر جاؤں جو ابو بکر صدیق نے نہ کیا، لیکن حضور کی پوری زندگی میں میں صدیق اکبر سے کام میں بڑھ نہ سکا. لیکن جب حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، صدیق اکبر خلیفہ بن گئے اور مصروف ہو گئے، میں نے کہا اب ضرور کئی ایسے کام ہوں گے جہاں تک صدیق اکبر نہ پہنچ سکے، چلو میں وہ کام کر کے ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا مدینہ سے باہر سرخ کے مقام پر ایک بوڑھی نبینی صحابیہ رہتی ہے، اس کی عمر 80 سال ہے. میں اس بوڑھی عورت کے پاس صبح کو چلا گیا، میں نے کہا اماں میں آج تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، تیری خدمت کروں گا. بوڑھی عورت نے کہا میری کیا خدمت کرے گا؟ اس نے کہا تیری خدمت کروں گا تو تیرے لیے پانی بھر دوں گا، تیری جھونپڑی کی صفائی کر دیا کروں گا. تو بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، ایک آدمی آیا تھا وہ پانی بھی بھر گیا ہے صفائی بھی کر گیا ہے. عمر کہتے ہیں مجھے دل میں خیال بھی نہ آیا کہ وہ آدمی کون ہوگا. اگلے دن میں نماز فجر کے وقت گیا تو بوڑھی عورت نے کہا آج بھی وہ آدمی آیا تھا، پانی بھی بھر گیا ہے صفائی بھی کر گیا ہے. اور اس کے تیسرا دن میں تہجد کے وقت گیا تو بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا وہ آدمی آ چکا ہے، پانی بھر چکا ہے، اور وہ آدمی آ چکا ہے میرے جھونپڑی میں صفائی کر چکا ہے، پانی لینے کے لیے پہاڑ پر گیا ہوا ہے. عمر کہتے ہیں میں راستے میں کھڑا ہو گیا، چاند کی چاندنی میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے، اس کے چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور وہ میرے قریب سے جب گزرنے لگا تو اس کے بغل میں پانی کا برتن تھا. میں نے زبردستی جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی کہ وہ آدمی اس وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق تھا. میرے بھائیوں ایسا خلیفہ، ایسا انسان، ایسا پیشوا کائنات کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا. ایک طرف ہے رسول اللہ کا عشق، ایک ہے پیغمبر سے محبت، ایک ہے پیغمبر سے عشق، ایک ہے پیغمبر کا قرب، ایک ہے قرآنی آیات کا مصداق ہونا، اور ایک ہے روئے زمین پر سب سے بڑا حکمران اور عظیم خلیفہ ہو. ایک یہ خلیفہ ہے کہ بے بیوہ عورت کی جھونپڑی میں جاتا ہے اور صفائی کرتا ہے، اور ایک آج ہماری حکومت کو دیکھو، بے نظیر نے امریکہ کا دورہ کیا 65 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. اللہ اکبر، یہ غریبوں کی حکومت ہے، یہ عوام کی حکومت ہے، غریب پروری ہو رہی ہے. ایک بلب اور ایک ٹیوب 900 روپے بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل 2200، تنخواہ 2000. ماشاء اللہ، یہ قوم ترقی پہ جا رہی ہے. خوشحال، خوشحال گھرانہ، خوشحال قوم، خوشحال ملک، بچے قوم کی امانت ہے، سب کچھ، سب کچھ خوشحال. ہاں یہ سب لوگ، حکومت خود خوشحال ہو رہی ہے اور عوام بے حال ہو رہی ہے. ہو رہی ہے یا نہیں ہے؟ بلوں میں اضافہ، کلرکوں پہ لاٹھی چارج، مزدوروں پہ لاٹھی چارج، کسانوں پہ لاٹھی چارج. بی کل الیکشن آئے گا، نواز شریف کی مخالفت کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو کنڈے تو بیج چھڈے ایک کڈے گی تو پتہ لگے. اتنی مہنگائی، اتنا ظلم، عوام کی حکومت ہے. عوام کہاں گئی؟ عوام 65 کروڑ امریکہ کے دورے پہ، 28 کروڑ کنجروں کے دورے پہ، ثقافتی طائفہ 28 کروڑ ثقافتی طائفہ جا رہا. یہ پتہ چلے گا، بہت جلد وقت آ رہا ہے انشاءاللہ. اور میں نواز شریف صاحب سے بھی کہوں گا، جناب جب تک علماء کے دروازے پہ نہیں آؤ گے یہی حال ہوگا. ٹھیک ہے؟ کیسا میں تنہا حکومت بنانا چاہتا ہوں، بنا لا. یہ اتفاق فاؤنڈری تو جان چھٹی سے بنائے گا نا. اور تحریک پاکستان میں علماء کے بغیر کبھی چلی ہے؟ بولو، بولو تو صحیح. بی بی نے نواز شریف کے خلاف تحریک چلائی تھی، بی بی ملتان سے چلی اور لالا موسیٰ سے واپس ہو گئی، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور اس نے ٹرین کراچی سے چلائی اور ٹرین پشاور پہنچ گئی، ہوتی سپاہی صحابہ کے کھانے والوں ننگ ننگ ڈنڈے کے ڈالوں گی. اگر سپاہی صحابہ ٹرین پر سوار ہوتی تو کھانے وال سے گزرنے نہ دیتے. ٹھیک ہے؟ اگر حکومت بدلتی تو ٹرین چلتی. حکمرانو یاد رکھو، کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. فاروق لغاری صاحب کہتے ہو سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، غریب عوام پس گئے، سب اچھا ہے. یہ جیل کے اندر آدمی کو پھانسی ہو جاتی ہے اور آواز لگانے والا کہتا ہے سب اچھا ہے، سب اچھا ہے. آدمی پھانسی پہ چڑھ گیا، آواز لگاتے سب اچھا ہے. ہوتا ہے یا عوام مہنگائی میں پس گئے، بی بی کہتی ہے سب اچھا، کلرک سڑکوں پہ آ گئے کہتے سب اچھا، تاجر بازار میں آ گئے کہتے سب اچھا، ڈھول بج رہے ہیں کہتے سب اچھا. اور اذان بج رہا ہے کہتے سب اچھا ہے. اس ملک کی قسمت بھی عجیب ہے. تینوں ایک ٹکریا سر فیروز قانون سبحان اللہ کہتا مولوی کی مولویوں کی تقریروں میں لوگ بڑا بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا مولوی تو درود شریف پڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا پڑھو درود شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک نماز جنازہ میں گیا امام نے کہا اللہ اکبر, دوسرے اللہ اکبر کہا رکوع میں چلا گیا, اور تیسرے میں گیا تو سجدے میں چلا گیا, چوتھے میں گیا سلام پھیرا لوگ اوپر سے چڑھنے لگے. بیوی سے کہنے لگا یہ نماز کتوں آئی ہے لوگ اتنے چڑھ دینا. بلوان تقریر کرتے ہوئے بیوی کہتی ہے اذان بج رہا ہے انشاءاللہ بجے گا اذان بجے گا. یہ اسلامی حکومت اقتدار اسلامی ہے. کبھی بے نظیر آ گئی ووٹ نہ دیں گے. ہم نے ووٹ دیا, ووٹ تو تم نے دیا, ہم نے کب دیا؟ لانا اسلام ہے اور ووٹ بیوی کو دینا ہے. یہ جنرل غلام محمد ایک سنا ہوگا آپ نے, بڑے بڑے بیوی نے بھی شروع میں کہا مدرسے بند کر دو, عادت کرو, امریکہ کو خوش کرنا ہے, یہ بنیاد پرستی ہو گئی. مولوی بڑے پکے ہو گئے. پاکستان میں دنیا کی کوئی طاقت نہ اسلام کو مٹا سکتی ہے نہ مدارس کو مٹا سکتی ہے. یہ مدرسہ اشاعت القرآن 250 طالب علم پڑھتے ہیں, 250 ایک چھوٹے سے قصبے میں. ہزاروں علماء یہاں سے فارغ ہو کر پوری دنیا میں پہنچ چکے ہیں, ہزاروں علماء. یہ 5 کنال جگہ قریب خریدی گئی ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. 13 استاد ہیں, لاکھوں روپے کا خرچہ ہے. حضرت علاقے کے لوگوں تمہیں مبارک ہو. مولانا عبدالسلام صاحب, مولانا صابر صاحب جیسی برگزیدہ شخصیات کی نگرانی میں اتنا بڑا ادارہ تمہارے علاقے میں موجود ہے. بڑے مدارس کو کیا ختم کرنا ہے بے نظیر نے, اس چھوٹے سے مدرسے کی لیٹرین نہیں ختم کر سکتی. کر سکتی؟ وہ جنرل غلام احمد گیا نا لاہور, علماء کے خلاف ہو گئے, اور آپ بھی آخری عمر پاگل ہو گئے. پاگل ہو کے پاگل خانے کا معائنہ کرم چلا گیا. پاگل خانے کا معائنہ کرنے گیا تو ایک پاگل نے کہا, پاگل خانے میں گیا, کہتا ہے میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں. تو پاگل نے کہا بک بک مت کرو. اس نے کہا میں گورنر جنرل ہوں. کہتا ہے جب ہم باہر ہوتے تھے ہم بھی یہی کہا کرتے, ایسے بھی گورنر جنرل آف پاکستان. ان کا یہی حال ہے. اکبر نمینی کے بارے میں کہا کہ انہوں نے دین کب سیکھا ہے, جا کر شیخ کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. یہ دین کیا نافذ کرنا ہے, دین کیا پتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے, سب کہو آمین. اس قوم پر رحم کرے اور ایسی قوتوں کو برسر اقتدار لائے جو اسلام کا نفاذ کرے. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ. حضور علیہ السلام عظمت ساری کائنات میں مانی گئی, ومار صلاح کا اللہ رحمت للعالمی. اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت ایک اتھا سمندر ہے جس میں اتنی گہرائی ہے کہ کوئی آدمی اس میں شناوری نہیں کر سکتا. ایک عربی کے شاعر نے 40,000 اشعار حضور کی شان میں لکھے. 40,000 اشعار کے بعد جو آخری شعر لکھا اس کا ترجمہ ایک اردو کے شاعر نے کیا. اس نے کہا ہے 40,000 اشعار کے بعد کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے. 40,000 اشعار کے بعد کہا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے, اور قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے, ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے, اور تمام عمر لکھا مدہ باقی. حضور کی شان بیان کرنے کے کس زاویے کو چھیڑیں, کس پہلو کو تلاش کریں. حضور کا دنیا میں آنا یہ ایک علیحدہ عنوان ہے, دنیا میں رہنا علیحدہ عنوان ہے. نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, دنیا کی کیا حالت تھی یہ علیحدہ عنوان ہے. پیغمبر آئے تو کیا ہوا علیحدہ عنوان ہے. نبی کی وسعت کیا ہے, نبی کی بلندی کیا ہے یہ علیحدہ عنوان ہے. میرے بھائیوں میں تو صرف فانی بدایونی کی زبان میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بدلا ہوا رکھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی تھا. اس ہندو شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی. وہ کہتا ہے حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا کیا نقشہ, جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہوا. وہ کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش کی افسانہ. غرض دنیا میں چار و سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بچھیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفع تن سیلاب نور آیا, جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا, شہنشاہی میں جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضور رحمت للعالمین. میرے بھائیوں مجھے کہنے دو کہ ایک آدمی مزدور ہے, جب حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا, دس دس دن مزدوری کرتا تھا, مہینے گزر جاتے تھے, سال گزر جاتے تھے, اس کو مزدوری نہیں ملتی تھی, وہ دکھوں میں مبتلا رہتا تھا, وہ انسان بن کر حیوانوں کی زندگی گزارتا تھا, اس کو کوئی آدمی مزدوری نہیں دیتا تھا, کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا, کوئی ضابطہ نہیں تھا, کوئی اخلاق کا کلیہ نہیں تھا, کوئی کتاب نہیں تھی, کوئی دستور نہیں تھا, کوئی منشور نہیں تھا, اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں تھا, اس کو کس ضابطے سے مزدوری دی جائے. لیکن وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا, اس کو کچھ بھی نہ ملتا تھا, تو وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا تھا. لیکن دنیا کے سب سے بڑے سردار نے فرمایا اوت الجیر علی اجر قبل آئیں یہ جو فارق کہو, کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے. تو پھر مجھے کہنے دو کہ ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین, کہ میرا پیغمبر اس مزدور کے لیے بھی رحمت بن کر. میرے بھائیوں میرا پیغمبر صرف مزدور کے لیے نہیں, اس کسان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے کہ جس کسان نے بنجر زمین کو آباد کیا اور اس کا وہ مالک نہیں ہے. لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا من احیا ارضن میتتن فہی لہ, جو بنجر زمین کو آباد کرے اس کا مالک ہو جاتا ہے. تو گویا کہ اس بنجر زمین کے آباد کرنے والے کے لیے بھی میرا نبی رحمت بن کر آیا, اور میرا پیغمبر تو اس جانور کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے کہ جو اونٹ اپنے مالک کی شکایت میرے رسول کے پاس لے کر گیا اور سر پیغمبر کے دروازے چوکھٹ پہ رکھ کے شکایت کرتا تھا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہتا ہے, حضور نے فرمایا جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا کہ میرا مالک مجھے چارہ تھوڑا دیتا ہے کام زیادہ لیتا ہے. حضور نے مالک کو بلا کر کہا اس کو چارہ زیادہ ڈالا کرو کام تھوڑا لیا کرو. تو مجھے کہنا چاہیے کہ یہ میرا پیغمبر جانور کے لیے بھی رحمت بن کر آیا. ومار صلی اللہ رحمت للعالمین. میرے بھائیوں حضور کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر عورت کو عزت کا قانون نہیں تھا. جب عورت کو مخصوص ایام عورت کے آتے تو عورت کو جنگلوں میں لوگ باندھ آتے تھے. عورت ماں ہوتی تو کوئی قدر نہ تھی, بہن ہوتی تو کوئی قدر نہ تھی, بیٹی تھی تو کوئی قدر نہ تھی, بہن ماں اور بیٹی اور بیوی ہوتی تو کوئی قدر نہ تھی. لیکن میرے رسول نے دنیا میں آنے کے بعد اسلام نے عورت کا سر اونچا کر دیا, عورت کو بلند کر دیا, عورت کو چار حیثیتیں دے دی. میرے رسول نے فرمایا عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے, تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے, عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے, اور اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو ہمارا اللہ کا اللہ رحمت للعالمین. تو میرا پیغمبر ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے, عورت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے, بچیوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. مجھے یہ کہنے دو کہ یہ یہی میرا پیغمبر ہے کہ جس کے دور میں عورت کی دو حیثیتیں تھی, کیسر روم اور کسرا ایران کے اندر عورت نفسانی خواہشات کا ذریعہ بن گئی تھی. صبح کو اٹھ کر روزانہ لڑکیوں کو بے آبرو کیا جاتا, عورت کو بری نظر سے دیکھا جاتا, عورت کو جنسی خواہشات کا ذریعہ بنایا جاتا, عورت کی کوئی عزت نہ تھی, کوئی احترام نہ تھا. لیکن عرب کے اندر عورت کی حالت یہ تھی کہ بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیتے. لوگ کہتے کہ اس کا کوئی آدمی آئے گا, کوئی اس لڑکی کو لینے آئے گا, کوئی اس کی شادی کس سے شادی کرے گا, قریشیوں کی ناک کٹ جائے گی. تو دنیا کے اندر دو بلاک تھے, ایک عرب کا بلاک تھا اور ایک کسرا اور کیسر کا بلاک تھا. دونوں جگہ پر عورت بے عزت ہو رہی تھی. عرب کیسر اور کسرا کے اندر عورتوں کو شوکیسوں میں کھبنا کر کھڑا کر دیا جاتا, لوگ اس کو پسند کر کے نفسانی خواہشات کا ذریعہ بناتے تھے. لیکن عرب کے اندر جو بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آؤ لیڈ کے مسلمانوں اور یورپ کے عرب کے برطانیہ کے مسلمانوں، یو کے مسلمانوں، آؤ میں تمہیں 14 صدیوں پہلے مکہ اور مدینہ کو ساجدار کے قدموں میں لے چلوں، کہ جس نے عورت کو کتنی عزت بخشی، کتنا مقام بخشا، کتنی رفعت و بلندی بخشی، کہ اس پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی عورت کی طرف بری نظر سے دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا. اس نبی نے دنیا کو بتا دیا کہ عورت بری نظر کی چیز نہیں ہے. عورت کیا حیثیتیں رکھتی ہے؟ بیٹی ہے تب بھی عزت والی ہے، بہن ہے عزت والی ہے، اور بیوی ہے تب بھی عزت والی ہے، ماں ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. وہ جنت جس کی تلاش میں اولیاء پھرے، اقتاب پھرے، امام پھرے، پیشوا پھرے، مفکر پھرے، ولی پھرے، اقتاب پھرے، ساری تعینات جس جنت کے لیے لوگ متلاشی رہے، اس جنت کو اٹھا کر میرے پیغمبر نے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا. ومار اللہ کا اللہ رحمت للعالمین، ومار اللہ کا اللہ رحمت للعالمین. میرا پیغمبر سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اور میرے نبی کی اس رحمت کو دیکھو کہ عرب کے اندر عورتوں کی حالت کیا تھی اور کیسر و کسرا کی حالت کیا تھی. یہی میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک انوکھا واقعہ ہے، جسے اصحاح السیر میں نقل کیا گیا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں ایک عورت آتی ہے، اس کے پاس 2 بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں، ایک بچی اس کی گود میں ہے، ایک بچی اس کی انگلی پکڑ کے اچھاپ لائی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں موجود ہیں. حضرت عائشہ نے اس بچی عورت کو دیکھا کہ ایک بچی اس کی گود میں ہے اور ایک بچی نیچے ہے، اور اس کے چہرے سے افلاس ٹپک رہا ہے، بھوک ٹپک رہی ہے، پریشانی ٹپک رہی ہے. سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ بہن تجھے کیا ہوا، یہ بچیاں کیوں پریشان ہیں؟ تو وہ رو کر کہتی ہے میرا خاوند میدان جنگ میں شہید ہو چکا ہے، میرے پاس کمانے والا کوئی نہیں ہے، میرے پاس لانے والا کوئی نہیں ہے، ان بچیوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ یہ کہہ کر وہ بچی وہ عورت رو پڑی اور وہ بچیاں بھی رونے لگی. حضرت عائشہ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی 6-7 دن ہو گئے، نہ ان بچیوں نے کچھ کھایا ہے نہ میں نے کچھ کھایا ہے، پانی پی کر ہم گزارا کرتے ہیں. اماں عائشہ رو پڑی اور اندر چلی گئی، اور اندر جا کر ایک توشادان کو نکالا، اس توشادان میں کھجوریں ہوا کرتی تھی. حضرت عائشہ نے اس توشادان میں ہاتھ ڈالا، ایک کھجور نکلی، اور دوسرے توشادان میں ہاتھ ڈالا، اس میں ایک کھجور نکلی. 2 کھجوریں حضرت عائشہ لے آئیں، اور لا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بہن، یہ ایک کھجور تیرے لیے ہے، اور ایک کھجور کے 2 حصے کر کے ان 2 بیٹیوں کو دے دو. تو جب اس عورت نے دونوں کھجوریں پکڑی تو ایک کھجور ایک عورت کو دے دی، ایک بیٹی کو دے دی، اور دوسری بیٹی کو دے دی، اور خود کھجور کوئی نہیں کھائی. تو ان بچیوں نے کھجوروں کو ایسے جھپٹا کہ جیسے وہ بڑے عرصے سے بھوکی ہیں، تو دونوں کھجوریں وہ دونوں بچیاں کھا گئیں. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ اس عورت نے تو ابھی پھر بھی کچھ نہیں کھایا، تو وہ سارے گھر میں پھر تلاش کیا، ایک بوری کو دیکھا تو اس میں ایک کھجور ملی. حضرت عائشہ وہ کھجور لے آئی اور لا کر کہا کہ بہن، اب یہ کھجور تو نے کھانی ہے، ان بیٹیوں نے نہیں کھانی. حضرت عائشہ نے جب کھجور اسے دی تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرا تو گزارا ہو جائے گا، میں تو پانی سے بھی گزارا کر لوں گی، لیکن میری بیٹیاں بھی بھوکی ہیں. تو اس عورت نے اپنی وہ ایک کھجور کے پھر 2 حصے کر کے ان دونوں بیٹیوں کو دے دیے، اور یہ کہہ کر پانی پیا، خود بھی پانی پی لیا، بیٹیوں کو بھی پانی پلایا، چلی گئی. جب تھوڑی دیر گزری تو رسول اللہ تشریف لائے. حضرت عائشہ نے سارا واقعہ میرے نبی کے سامنے بیان کیا، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حضور رو پڑے. حضور نے فرمایا عائشہ جاؤ اس عورت کو تلاش کرو، جہاں بھی وہ تجھے عورت ملے تو اس عورت کو کہو کہ رسول اللہ نے تجھے جنت کی خوشخبری دی ہے. وما ارسل اللہ کا اللہ رحمت للعالمین، اس کا نام ہے کہ میرا نبی سارے جہان کے لیے رحمت ہے، میرا پیغمبر ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا. میرے بھائیوں، عرب کے اندر عورت کی کیا حالت تھی، یہ کیسر و کسرا کی بات ہے، عرب کے جاہل معاشرے کی بات ہے جو رسول اللہ سے پہلے تھا. لیکن حضور علیہ السلام سے پہلے مکہ مکرمہ کا وہ تاریخی واقعہ جسے ایڈورڈ گبن نے بھی نقل کیا ہے، اس واقعہ نے پوری دنیا کی آنکھوں کو دھندلا دیا ہے. ایسا واقعہ تو دنیا میں کبھی پیش نہیں آیا کہ وہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آتا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں بڑا گناہگار ہوں، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، میرے بڑے گناہ ہیں، میرا اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ آسمانوں سے بھی بڑا میرا گناہ ہے اور زمین سے بھی بڑا میرا گناہ ہے. حضور نے فرمایا تو نے شرک کیا. اس نے کہا شرک سے بھی میں بڑا گناہ سمجھتا ہوں. حضور نے فرمایا اتنے بڑے بڑے تیرے گناہ ہیں، تو نے جھوٹ بولا. اس نے کہا جھوٹ سے بھی بڑا گناہ، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا میں نے جھوٹ سے بھی بڑا گناہ کیا، کفر سے بھی بڑا گناہ کیا. حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاقے میں میرے گھر میں رواج یہ تھا کہ جو بچی پیدا ہوتی اسے ہم لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، بچی بڑی نہ ہوتی تھی بچی زندہ دفن ہو جاتی. عرب کا سردار ابو جہل تھا، جس کے گھر میں بچی کا پتہ چلتا وہ جا کر بچی کو اسی وقت قتل کر دیتا. اور وہ کہتا یہ تھا کہ کسی کے گھر میں داماد نہ آئے، کسی کے گھر میں لڑکی کو لینے والا کوئی نہ آئے. ہمارے علاقے میں رواج تھا کہ بچی بچتی نہ تھی. حضور نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، 14 سال کے بعد بچی پیدا ہوئی، کوئی اولاد نہ تھی، کوئی بیٹا نہ تھا، کوئی لڑکی نہ تھی. جب بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا ہم اس کو زندہ دفن نہیں ہونے دیں گے. تو اس نے کہا کہ اس بچی کو ہم چھپا کر رکھتے ہیں. چنانچہ ہم نے اس بچی کو چھپایا. 2-3 سال گزر گئے،
بچی چھپی رہی، لیکن کسی طرح ابو جہل کو پتا چل گیا، چوراہے میں کھڑا کر کے اس نے میرا بازو پکڑ لیا، اس نے کہا تیرے گھر میں ایک لڑکی ہے، کل کو تو قریشیوں کی ناک کٹوائے گا، تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تو میری رعایا میں ہو کر اپنی بچی کو زندہ دفن ہونے سے بچائے، میں ایسا نہیں کر سکتا، آج ہی اپنی بچی کو زندہ دفن کر دے ورنہ میں کل کو تیرے سارے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ابو جہل کی دھمکی سے گھبرایا، میں گھر آ گیا، میں نے بیٹی کو تو کچھ نہ بتایا، اس کی ماں کو بھی کچھ نہ کہا، وہ بچی جب میں گھر میں آتا تھا سارے دن کی تھکاوٹ میری دور کر دیتی تھی، وہ میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری تکلیف دور ہو جاتی تھی، میں اس سے پیار کرتا تھا، لیکن آج جب میں آیا تو وہ بچی میرے پاس آنے لگی، میں نے دھکا دے دیا، میں نے اس کو پیچھے ہٹایا اور میں نے کہا کہ چلو تجھے تیرے ماموں کے پاس چھوڑ آؤں، ابو جہل کل کو تلوار لے کر آئے گا۔ بچی سہم گئی، میں نے اس کی ماں کو کچھ نہ بتایا اور اس بچی کو لے کر جب میں گھر سے نکلا تو ایک کچی جو زمین کھودنے والی ایک کدال وہ بھی ساتھ لے لی، بچی میرے کندھے پر ہے اور کدال بھی میرے کندھے پر ہے، اور میں مکہ کی بستی سے باہر نکلا، پہاڑوں سے باہر نکل گیا تو وہ بچی مجھے کہنے لگی ابا جان مجھے کہاں لے جاتے ہو، میں نے کہا تیرے ماموں کے گھر، تو وہ کہتی ہے اس جنگل میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے، میں نے اس جنگل میں پہاڑ کے پیچھے جو قبرستان تھا وہاں بچی کو ایک جگہ کھڑا کر کے میں نے اس کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ اس کو زندہ دفن کر دوں، جب میں بچی کی قبر کھود رہا تھا تو بچی بھی میرے پاس آ گئی اور وہ اپنے دوپٹے کو زمین پہ بچھا کر مٹی نکالتی تھی اور میرے ساتھ ہاتھ بٹاتی تھی، اس کا میں گڑا کھود رہا تھا اور وہ بھی میرا ہاتھ بٹاتی تھی، جب وہ قبر اس کی بن گئی اور اس بچی کو اٹھا کر میں قبر میں ڈالنے لگا تو وہ بچی رو کر کہتی ابا جان میرا جرم تو بتاؤ، میرا قصور تو بتاؤ، کس جرم میں مجھے زندہ دفن کرتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، نبی کی آنکھوں سے جو آنسو نکلا یہ رحمت کی وجہ سے تھا، سارے جہان کے لیے میرا رسول رحمت تھا، حضور رو پڑے، سارے صحابہ رو پڑے، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا، میں نے بچی کو اٹھا کر جب قبر میں ڈالنا چاہا تو بچی کہتی ہے ابا جان میرا قصور نہیں، میرا کوئی جرم نہیں، مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آؤں گی، میں عرب کے گھروں کے اندر جنگلات میں پھر کر وقت گزار دوں گی، میں تیرے گھر نہیں آتی، تجھے مجھ سے نفرت ہو گئی ہے تو بتا دے، اگر تو نے مجھے اسی طرح زندہ دفن کرنا تھا مجھے اپنے گھر بتا دیتے تو میں اپنی اماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی۔ جب یہ بات کہی تو رسول اللہ رو پڑے، میرے بھائیوں صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، اس کے بعد کہنے لگا حضور علیہ السلام کے سامنے اس نے کہا کہ میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور اس کے سینے کے اوپر ریت کا پودا ڈال دیا، جب ریت کا پودا سینے پہ رکھا تو بچی رو کر کہتی ہے ابا جان آخری بات کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرا چہرہ نہیں دیکھتی، تیرے گھر نہیں آتی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے بچی کی کوئی آہوں کو وہاں کو نہ سنا اور اس کے سینے پہ میں نے مٹی ڈال دی اور اس کو قبر میں زندہ دفن کر دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کی قبر میں نے بنا دی، جس دن سے میں نے بچی کو زندہ دفن کیا ہے اس دن سے روزانہ رات کو وہ بچی مجھے خواب میں ملتی ہے اور خواب میں مل کر مجھے کہتی ہے ابا جان تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ کی محفل ہوگی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ میرے پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، 40 دن گزر گئے مجھے نیند نہیں آئی، اللہ کے رسول میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ یہ آسمانوں سے بڑا میرا گناہ ہے، اس کے لیے بھی معافی ہو سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے گناہ تو بہت بڑا کیا، تو نے جرم تو بہت بڑا کیا، تو نے ستم تو بہت بڑا کیا، لیکن جب تو سچے دل سے آ کر میرے دروازے پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا تو اللہ تیری اس گناہ پہ میری رحمت کی چادر ڈال دے گا۔ چنانچہ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جا تیری آسمانوں سے بڑی یہ غلطی بھی معاف ہو گئی ہے، اسی لیے تو قرآن نے کہا وما ارسلنا اللہ رحمت للعالمین، کہ آسمانوں سے بڑے گناہ کی چادر، آسمانوں سے بڑے گناہوں کو محمد مصطفیٰ کی رحمت کی چادر نے ڈھانپ لیا۔ میرے بھائیوں میرا پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور یہ بھی مجھے کہنے دو کہ میرا یہ پیغمبر ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، بچیوں کے لیے رحمت ہے، بچوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر آپ غور کریں آپ کو معلوم ہو کہ ہر نبی کے بعد تو دوسرا نبی آیا لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، حضور کے بعد جو بھی آیا وہ نبی کے لیے کی رحمت بن کر آیا۔ ابو بکر کی صداقت میرے نبی کی رحمت ہے، عمر کی عدالت میرے نبی کی رحمت ہے، عثمان کی شرافت میرے نبی کی رحمت ہے، علی کی شجاعت میرے نبی کی رحمت ہے، حسنین کی شہادت میرے نبی کی رحمت ہے، معاویہ کی سیاست میرے نبی کی رحمت ہے۔ مجھے اور کہنے دو کہ حضرت حبشہ کے بلال کی عظمت میرے نبی
نبی کی رحمت ہے، ابن مسعود کی تفسیر میرے نبی کی رحمت ہے، ابن عباس کی فقہ اور تفسیر میرے نبی کی رحمت ہے، حنظلہ کی شہادت میرے نبی کی رحمت ہے، صحابہ کی عظمت میرے نبی کی رحمت ہے، صحابہ کی رفت میرے نبی کی رحمت ہے، 144,000 صحابہ کا پوری کائنات میں اللہ کا قرآن لے کر نبی کا فرمان لے کر پہنچنا میرے نبی کی رحمت ہے، مکے سے مدینے تک پہنچنا نبی کی رحمت ہے، مدینے سے مراکش تک جانا میرے نبی کی رحمت ہے، سمندروں کے جزیروں میں اللہ کا قرآن صحابہ کا پیش کرنا نبی کی رحمت ہے، افریقہ میں دین پہنچانا نبی کی رحمت ہے، اور ساحل مکرام پہ اذانیں دینا نبی کی رحمت ہے، یورپ کے دروازے پہ اسلام پہنچانا نبی کی رحمت ہے۔ میں آگے چلتا ہوں، ابو حنیفہ کی فقاہت نبی کی رحمت ہے، امام مالک کی عظمت نبی کی رحمت ہے، احمد بن حنبل کا استقلال نبی کی رحمت ہے، امام شافعی کا تقویٰ نبی کی رحمت ہے، ابن تیمیہ کا عشق نبی کی رحمت ہے، امام راضی کی تفسیر نبی کی رحمت ہے، پیران پیر کا حلم نبی کی رحمت ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی عظمت نبی کی رحمت ہے۔ مجھے کہنے دو کہ شاہ ولی اللہ کا علم نبی کی رحمت ہے، شکور لکھنوی کی تحقیق نبی کی رحمت ہے، اور جنگلی کی شہادت بھی نبی کی رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا میں آج جو پوری دنیا کے اندر